حسن اتفاق یہ ہے کہ ان مباحث کا بھی ہمارے آج کے سبق سے بہت گہرا ربط ہے، تو ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ آج اس سے پہلے کہ ہم سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع کا مطالعہ کریں، چونکہ بہت سے حضرات اس پروگرام کو دیکھ نہیں پائے، اس کا اعلان بھی جو عام طریقہ ہے اس کے مطابق نہیں ہوا، صرف ایک دن پہلے اس کا اعلان ہوا تھا اور بہت سے حضرات کو اس کی اطلاع نہیں ہو پائی، پھر رمضان مبارک کے دوران وہ وقت بھی کچھ ایسا تھا، لہذا آج ہم نے یہ اہتمام کیا ہے کہ ہمارے ایک دوست نے چونکہ اس کا ایک کیسٹ بنا لیا تھا تو پہلے وہ پروگرام، وہ تقریباً 25-26 منٹ کا پروگرام ہے، وہ آپ کے سامنے یہاں دوبارہ آ جائے گا تاکہ پھر یہ جو تیسرا پہلو ہے آج کے درس کے ساتھ اس کا جو ربط و تعلق ہے وہ بھی فوری طور پر زیادہ واضح ہو جائے۔ تو بس اس تمہید کے ساتھ اب پہلے وہ ٹی وی پروگرام روبرو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ میں یہی بیٹھوں گا اس لیے کہ اس کا اندیشہ ہے کہ اگر میں یہاں نہ بیٹھا ہوا تو بعد میں آنے والے حضرات شاید انہیں یہ مغالطہ ہو جائے کہ شاید میں کسی وجہ سے آ نہیں سکا ہوں اور اس کی جگہ یہ خانہ پوری ہو رہی ہے، لہذا میں یہاں موجود رہوں گا۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، ولقد فتن الذین من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، ووصينا الإنسان بوالديه حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم ربنا اجعلنا من عبادك الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. حضرات، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ہمارے آج کے درس کے سلسلے میں تین اطراف سے کچھ تمہیدی وضاحتیں ضروری ہیں. پہلی بات جو میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے گوشت گزار کی ہے کہ ان مجالس میں قرآن مجید کی جن آیات کا اور جن مقامات سے درس ہو رہا ہے، در حقیقت ان کا تعلق مطالعہ قرآن حکیم کے ایک منتخب نصاب سے ہے. یہ نصاب، اس کی ایک طویل داستان ہے کہ یہ کیسے وجود میں آیا، اس کی تفصیل کا یہ وقت نہیں ہے. بہرحال اس نصاب میں انتخاب کی بنیاد دو چیزیں ہیں. ایک یہ کہ ہمارے دین کا ایک جامع تصور اس نصاب کے ذریعے سے اس کے قاری یا سامع کے سامنے آ جائے، اور دوسرے یہ کہ فرائض دینی کا ایک صحیح اور ہماگیر تصور واضح ہو جائے کہ ہم جس دین کے نام لیوا ہیں، جس کے پیروکار ہونے کے مدعی ہیں، اس دین کے ہم سے تقاضے کیا ہیں، وہ دین ہم سے چاہتا کیا ہے. اس لیے کہ جب تک یہ تصور صحیح نہ ہوگا اور جامع نہ ہوگا، تو ظاہر بات ہے کہ ہمارا طرز عمل بھی، اگر تصور ناقص ہے تو طرز عمل بھی ناقص رہے گا. تصور محدود ہے تو ہمارا دینی رویہ بھی محدود رہے گا. اس منتخب نصاب کا نقطہ آغاز ہے سورۃ العصر، جو قرآن حکیم کی مختصر ترین سورتوں میں سے ہے، اس لیے کہ تین آیات سے کم پر کوئی سورت مشتمل نہیں، اور حسن اتفاق سے قرآن مجید کی تین ہی سورتیں ایسی ہیں جو تین تین آیات پر مشتمل ہیں، سورۃ العصر، سورۃ النصر اور سورۃ الکوثر. تو گویا کہ یہ تین مختصر ترین سورتوں میں سے ایک سورت ہے. لیکن اس کی جامعیت کا عالم یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے دو قول منقول ہیں. ایک تو یہ کہ لو تدبر الناس ہذہ السورۃ لوسعتہم، اگر لوگ صرف اس سورت پر تدبر کریں، غور کریں، تو یہ ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کافی ہو جائے گا. اور ایک اور قول ہے جسے مفتی محمد عبدہ نے نقل کیا ہے اپنی تفسیر پارہ عام میں، وہ بہت ہی عجیب قول ہے، بہت اس کا انداز تعبیر جو ہے وہ بڑا بہت ہی انوکھا اور بہت پیارا ہے. اس کی روح سے امام شافعی نے یہ فرمایا کہ لو لم ينزل من القرآن سواها لکفت الناس، اگر قرآن مجید میں سوائے اس سورۃ العصر کے اور کچھ نازل نہ ہوتا تو بھی یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی ہوتی. یہ ہے اس کی جامعیت کا عالم. صحابہ کرام کے بارے میں ہمیں روایات ملتی ہیں کہ جب ان کی باہم ملاقات ہوتی تھی تو وہ اس وقت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے جب تک کہ ایک دوسرے کو سورۃ العصر سنا نہ لے. اب اس سورہ مبارکہ میں انسان کی کامیابی کے چار لوازم کا ذکر ہے، چار شرائط ہیں، انہیں شرائط نجات کہیں، لوازم فلاح کہیں، لفظی فرق ہے حقیقت ایک. پہلی شرط نجات یا پہلی لازمی شے کہ جو فلاح کے لیے ضروری ہے، وہ ہے ایمان. دوسرے عمل صالح، تیسرے تواصی بالحق، حق کی ایک دوسرے کو تاکید اور وصیت، اور چوتھے تواصی بالصبر، صبر کی ایک دوسرے کو تاکید اور نصیحت. اب یہ چار عظیم عنوانات ہیں در حقیقت کہ جو شخص بھی قرآن مجید سے کچھ ذہنی تعلق اور مناسبت رکھتا ہے، بآسانی یہ بات اس پر واضح ہو جائے گی کہ قرآن مجید میں اصلاً یہی چار مضامین ہیں جو بیان ہوئے، یا ایمان کی تفاصیل ہیں، ایمانیات کی تشریح ہے. مکی صورتوں میں اکثر و بیشتر جو ہے وہ آپ کو یہی ایمانیات، توحید، معاد، رسالت، آخرت، یہ چیزیں ہیں کہ جن پر تفصیلی مباحث ملیں گے. دوسرا قرآن مجید کا ہے موضوع اعمال صالحہ. ان اعمال صالحہ میں البتہ یہ ہے کہ اس کے مختلف گوشے کہہ لیجئے یا مختلف مرتبے کہہ لیجئے. ایک ہے ایک انسان کی انفرادی زندگی، اس کا کیا نقشہ قرآن پیش کرتا ہے، انفرادی سیرت و کردار کی کیا جھلک ہے جو قرآن ہمیں دکھاتا ہے. یا میں کہا کرتا ہوں کہ علامہ اقبال کے الفاظ میں، قرآن کا مرد مومن، اس کی شخصیت و سیرت، اس کا حیولہ کیا ہے. پھر یہ کہ اشخاص سے مل کر معاشرہ وجود میں آتا ہے، تو قرآن مجید نے کن معاشرتی ویلیوز کو پروموٹ کرنا چاہا ہے، اور قرآن کا تصور کیا ہے سوشل ایولز کا، وہ معاشرتی برائیاں کیا ہیں کہ جنہیں وہ معاشرے سے ایریڈیکیٹ کرنا چاہتا ہے. تیسرے یہ کہ اس سے بالا تر ایک سطح ہے، ملی اور ملکی اور قومی اور ریاست کی سطح پر، تو اسلامی ریاست کا تصور کیا ہے. پھر یہ کہ اس کے جو مختلف گوشے ہیں، عدلیہ ہے، اسی طریقے سے مقننہ ہے، مقننہ کے کیا حدود ہیں، اسی طریقے سے قوانین ہے، فوجداری قوانین ہے، دیوانی قوانین ہے. ان تمام کو آپ جمع کریں گے تو یہ در حقیقت عمل صالح کی تفسیر ہے. ایمان کے نتیجے میں انفرادی سیرت بھی ایک خاص طرز پر ڈھلے گی. اگر اللہ کا یقین ہے، آخرت کا یقین ہے، رسالت کا یقین ہے، تو انفرادی شخصیت میں بھی تو یہ یقین منعکس ہوگا، انسان کے انفرادی رویے میں بھی اس کی جھلک نظر آئے گی، معاشرے کے اندر بھی اس کی ریفلیکشن ہوگی، ملی اور قومی اور سیاسی سطح پر بھی اسی کا ظہور ہوگا. تو یہ ہے عمل صالح کی تشریح. اب تیسرا اہم موضوع ہے تواصی بالحق. تواصی بالحق کے لیے قرآن مجید نے متعدد اصطلاحات استعمال کی. مثلا امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا، یا دعوت الی اللہ، اللہ کی طرف بلانا، یا شہادت علی الناس، لوگوں پر اللہ کی طرف سے حجت قائم کر دینا کہ وہ یہ نہ کہہ سکے قیامت کے دن کہ اللہ ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ تو چاہتا کیا ہے، ہمیں بتایا نہیں گیا. یہ وہ سلسلہ ہے جس کے لیے اللہ تعالی نے رسولوں کو بھیجا تاکہ وہ حجت قائم کر دیں اپنی دعوت و تبلیغ سے. رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. ہم نے اپنے رسولوں کو مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس کوئی حجت، کوئی دلیل، کوئی معذرت، کوئی بہانہ باقی نہ رہے جسے کہ وہ اللہ کے محاسبے کے مقابلے میں پیش کر سکیں. لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. اب یہ جو شہادت علی الناس کی ذمہ داری ہے، جو پہلے انبیاء کے ذریعے سے پوری ہوتی رہی، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کے بعد اب یہ ذمہ داری بحیثیت مجموعی امت محمد علیہ صاحب الصلاۃ والسلام پر منتقل کر دی گئی، ان کے کاندھوں پر ڈال دی گئی. جیسے کہ ہم نے سورہ حج کا آخری رکوع پڑھا ہے، ابھی چند ہی مہینے ہوئے ہیں، کہ مسلمانوں اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے. اور اس جہاد کی غرض و غایت کیا ہے؟ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ رسول بنے گواہ تم پر اور تم گواہ بنو پوری نوع انسانی پر. یہ اصطلاحات ہیں اسی تواصی بالحق کی. اب اس کے ضمن میں یہ ساری اصطلاحات ہیں جو قرآن مجید میں آئیں، اسی کے لیے جامع اصطلاح جہاد ہے، جس پر کہ سورہ صف میں ہم بہت ہی تفصیل کے ساتھ مطالعہ کر چکے ہیں. اس لیے کہ لوگوں پر حجت قائم کرنے کے لیے، جہاں یہ بھی ایک درجہ ہے حجت کا کہ آپ نے زبان کے ذریعے یا علمی سطح پر حقیقت کو بیان کر دیا، یہ بھی حجت قائم ہوئی، لیکن حجت بتمام و کمال قائم ہوگی جب آپ اس کا ایک عملی نمونہ بھی پیش کر دیں. ورنہ یہ کہنے کا موقع باقی رہتا ہے کہ صاحب بات تو بڑی اچھی تھی لیکن ناقابل عمل تھی، یہ تو یوٹوپیا تھا، ایک خیالی سی بات تھی، انہونی بات ہے. انسان اپنی ان تمام جو بھی اس کے اندر کمزوریاں ہیں، خلق الانسان ضعیفا، قرآن مجید خود کہتا ہے انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، تو اپنی ان کمزوریوں کے ساتھ وہ اس چیز پر عمل پیرا نہیں ہو سکتا. یہ حجت ختم ہوتی ہے اس وقت جبکہ اس کا عملی نمونہ پیش کر دیا جائے. یہی وجہ ہے کہ جب بھی کسی نبی نے دعوت پیش کی کہ یہ کرو تو وہ کر کے خود دکھایا. انہوں نے کہا اللہ کے فرما بردار بنو تو انا اول المسلمین، سب سے پہلے فرما بردار میں ہوں. تو جو بھی تعلیم دی جائے اس کا عملی نمونہ پیش کر دیا جائے تو پھر وہ در حقیقت حجت قائم ہوتی ہے اپنے آخری درجے میں. ورنہ پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کہنے کی گنجائش رہتی ہے کہ بات تو اچھی تھی لیکن درمیان قار دریا تختہ بندم کر دئی، باز بھی گوئی کہ دامن ترمکن ہوشیار باش، یہ کہاں ہو سکتا ہے. اب یہاں نوٹ کر لیجئے، اگرچہ یہ ضمنی بات ہوگی، یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ نے انسانوں میں سے بھیجے. اور جب لوگوں نے کہا کہ انسانوں کو ہم کیسے رسول مان لیں تو انہیں بات یہ سمجھائی گئی کہ انسانوں کے لیے نمونہ تو انسان ہی بن سکتے ہیں، فرشتہ انسان کے لیے نمونہ نہیں بن سکتا. وہ انسان کہ جس کے اپنے بھی بال بچے ہوں، وہ انسان جس کو خود بھی پیٹ لگا ہوا ہے، وہ انسان کے جس نے شادی کی ہے اس کی بھی ذمہ داریاں ہیں، وہ انسان اگر اس راستے پر چل کر دکھا دے کہ جس راستے کی وہ دعوت دے رہا ہے تب حجت قائم ہوئی. ورنہ فرشتہ اگر چل کر دکھا دے تو فرشتے کو تو نہ پیٹ لگا ہوا ہے، نہ اس کے کوئی جورو جاتا ہے، نہ اس کے اوپر کوئی اس طرح کی ذمہ داریاں ہیں، لہذا وہ حجت نہیں بن سکتے. حجت بنیں گے تو انسان بنیں گے. اب اس کے لیے جد و جہد، اس کے لیے کوشش، اس کا آخری مرحلہ کیا ہوگا جو خاص طور پر رسالت محمدی کے ضمن میں بہت اہم ہے علی صاحب الصلاۃ والسلام. چونکہ حضور پر دین کی تکمیل ہوئی ہے لہذا حضور کے لیے اس حجت کو قائم کرنے کے لیے لازم تھا کہ اس دین کے مکمل نظام کو قائم کر کے دکھاتے. اگر دین میں معاشرہ اور اس کے بارے میں ہدایات ہیں تو ایسا معاشرہ قائم کر کے دکھاتے. اگر اسلامی ریاست کا کوئی نقشہ انہوں نے پیش کیا ہے، اسلامی حکومت کا کوئی نقشہ پیش کیا ہے، تو ویسی حکومت اور ویسی ریاست قائم کر کے دکھائے، تب حجت قائم ہوگی. یہ ہے اصل میں وہ چیز کہ جس سے اب جو اگلا ٹرن آتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں ہمیں وہ انقلابی رنگ نظر آتا ہے. صرف دعوتی اور تبلیغی نہیں، دعوت بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، تربیت بھی ہے، تزکیہ بھی ہے، تعلیم بھی ہے، وہ تمام چیزیں جو سابقہ انبیاء اور رسول کے ہاں ہمیں نظر آتی ہیں وہ حضور کی سیرت مطہرہ اور شخصیت مبارکہ میں بھی بتمام و کمال موجود ہے، بلکہ ان اعتبارات سے بھی حضور کا مقام بہت بلند ہے، بہت ممیز اور ممتاز ہے. لیکن جو چیز کے مابہل امتیاز بنتی ہے، جو چیز کے حضور کے لیے ایک بالکل ممیز مقام معین کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ حضور صرف ایک داعی اور مبلغ نہیں تھے بلکہ آپ نے بالفعل ایک انقلاب برپا کر کے اور ایک نظام حکومت، ایک اسلامی ریاست بالفعل قائم کر کے دکھائی. اور وہ نظام حکومت اور وہ اسلامی ریاست کم سے کم 30 برس تک تو ہمارے دشمن بھی مانتے ہیں کہ بتمام و کمال اپنی بالکل صحیح اور اعلیٰ ترین شکل میں دنیا میں قائم رہی. اس کے بعد اگرچہ تدریجن اس کے اندر زوال آیا ہے، لیکن وہ زوال بھی جان لیجئے تدریجن آیا، ایک دم نہیں آیا، بلکہ یہ کہ رفتہ رفتہ اس میں خرابیاں آئی ہیں. ہوتے ہوتے وہ عظیم عمارت جو ہے وہ گری ہے. وہ جو ایک شعر ہے کہ کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ وہ عمارت بڑی عظیم تھی. وہ ایک دن میں زمین بوس نہیں ہو گئی ہے، بلکہ تدریجاً اس کے اندر زوال آیا ہے. بہرحال یہ ہے وہ چیز کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں ہمیں انقلابی رنگ نظر آتا ہے. اور یہ میں عرض کر چکا ہوں سورہ صف کے درس کے ضمن میں کہ اگر یہ چیز پیش نظر نہ ہو تو حضور کی سیرت میں تضادات نظر آئیں گے. اصل میں یہ جو ہے مقصد حضور کی بعثت کا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اگر یہ پیش نظر نہ رہے تو ایک کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ حضور کی سیرت میں تضادات ہیں. وہ تضادات کیا ہیں کہ مکے میں 12 برس تک آپ نے تلوار اٹھانا تو درکنار ہے، ہاتھ بھی نہیں اٹھایا، نہ خود اٹھایا نہ کسی کو اٹھانے کی اجازت دی. حکم یہ تھا کہ ماریں کھاؤ، تمہیں دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا جائے، لیٹ جاؤ، تمہارے ٹکڑے اڑا دیے جائیں، برداشت کرو، ڈٹو، کھڑے رہو، لیکن ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں. اب وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میدان بدر میں 313 کی ایک جمعیت لے کر، بہرحال تلواریں اور نیزے ان کے ہاتھ میں ہیں جتنے بھی ہیں، وہ میدان جنگ میں آئے. وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دامن احد میں اپنے جانساروں کے ساتھ، وہ جو بھی جان اور مال کی ایک بازی لگ رہی تھی زندگی کی، اس کے اندر شریک ہیں. تو بظاہر کہنے والا کہہ سکتا ہے تضاد ہے، اسی طریقے سے اس سے بھی زیادہ کلوزر ایک تضاد میں آپ کو دکھاتا ہوں. سن 6 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر گر کر صلح کر رہے ہیں. صلح حدیبیہ کے بارے میں مسلمان کس درجے، ان کے جذبات مجروح تھے کہ جب صلح پوری ہو چکی اور حضور نے حکم دیا کہ اب احرام کھول دو یہیں پر، اور جو قربانی کے جانور ساتھ لائے، آگے آگے آ جائیے، لوگوں کو دقت ہو رہی ہے، آپ لوگ بھی احرام کھول دو، اور کوئی ایک شخص نہیں اٹھا. روایات میں آتا ہے، پڑھ لیجئے، کہ حضور اپنے خیمے میں گئے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ تھیں، زوجہ مطہرہ، ام المومنین. تو ذرا بالکل ان سے کہا کہ میں نے 3 مرتبہ مسلمانوں سے کہا، ذرا اندازہ کیجئے کہ یہ مسلمان وہ ہیں جو حضور کے چشم و ابرو کے اشارے پر گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہیں، اور اس وقت بھی وہ گردنیں کٹوانے کی جو بیعت کر چکے تھے، جو بیعت رضوان ہوئی تھی، وہ کیا تھی؟ اس کے بارے میں 2 الفاظ احادیث میں آتے ہیں کہ وہ بیعت ہم نے کی تھی، بیعت علی الموت، موت کے لیے بیعت، اور بیعت علی اللہ نفرہ، ہم نے بیعت کی تھی کہ اب ہم پیٹھ نہیں دکھائیں گے، پیچھے کوئی نہیں جائے گا، اگر سب کے سب یہاں شہید ہو جائیں ہم اس کے لیے تیار ہیں. وہ ہے کہ جنہیں حضور 3 مرتبہ کہہ رہے ہیں کہ اٹھو بھائی احرام کھول دو، اب صلح ہو گئی ہے، اگلے سال عمرے کے لیے آئیں گے، دوبارہ اس سال عمرہ نہیں ہے. تو اس درجے دل مجروح ہے کہ ایک شخص بھی نہیں اٹھا. وہ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہاں اندازہ ہوتا ہے کہ جس کو واقعتاً رفیق حیات کہا جاتا ہے، اس کا بھی کامل ترین نمونہ جو ہے وہ ازواج مطہرات میں ہمیں ملتا ہے. اور کیا مقام ہے ایک بیوی کا کہ حضرت ام سلمہ، ان کی ذہانت، ان کا فہم، اور اسی میں حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ حضور ہمیشہ کسی نہ کسی زوجہ مطہرہ کو ساتھ لے کر جاتے تھے. حضور نے جس قصبے میں بھی آپ گئے ہیں کوئی نہ کوئی ساتھ ہے، تو وہاں اس کی بہت سی حکمتیں کھلتی ہیں. یہ واقعہ ایک سیرت کے تو ایک واقعے کے اندر اتنے مختلف پہلو ہیں، جیسے آیات قرآنیہ میں ایک ایک آیت کے اندر مضامین کے اور حقائق و معارف کے اتنے پہلو ہیں کہ میں عام طور پر یہ کہا کرتا ہوں کہ قرآن کے مضامین کا انڈیکس بنانے کی کوشش ایک حماقت ہے، بنا ہی نہیں سکتے آپ، اس لیے کہ آپ کو آج ایک آیت میں جو کچھ نظر آ رہا ہے، 10 سال کے بعد شاید اسی آیت کے اندر ایک اور پہلو نظر آئے. جیسے جیسے حالات بدلیں گے ویسے ویسے یہ قرآن چونکہ ابد الآباد تک کے لیے ہدایت قابلہ ہے، لہذا کوئی انڈیکس نہیں بنایا جا سکتا. بہرحال انہوں نے یہ عرض کیا کہ حضور آپ کسی سے کچھ نہ کہیے، آپ اپنا احرام کھولیے، قربانی دیجئے. بس حضور نے یہ کیا، اور جیسے کہ وہ ایک بارش کا پہلا جو قطرہ ہوتا ہے اس کے بعد دھواں بارش، سب کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ کسی کے دل میں یہ تو تھا ہی نہیں کہ حضور کی بات نہیں ماننی ہے، معاذ اللہ. وہ تو میں کہا کرتا ہوں کہ حالت منتظرہ تھی کہ شاید کچھ نئی صورت بدل جائے، لیکن اس سے یہ تو اندازہ ہو گیا نا دل کتنے مجروح تھے. اور صحابہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم گر کر صلح کر رہے ہیں. لیکن 2 سال بعد جبکہ قریش کی طرف سے وہ صلح ٹوٹ گئی، اور پھر ابو سفیان قریش کا سردار چل کر آیا مدینہ منورہ، خوشامدے کی کہ صلح کر لیجئے، حضور نے تجدید نہیں فرمائی. بتائیے بظاہر تو تضاد ہے کہ نہیں. معلوم یہ ہوا کہ یہ تمام چیزیں، ان کو اگر آپ ایک مربوط اکائی کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے ہیں تو مقصد سامنے رکھیے. مقصد نہ صلح ہے نہ جنگ ہے، مقصد دین کا غلبہ ہے. اس دین کے غلبے کے عمل میں جس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ کرنی ہوگی. ایک وقت میں صلح سے اس کا راستہ کھلتا ہے، صلح کیجئے، چاہے ذاتی اعتبار سے اپنی عزت نفس جو ہے اسے ٹھیس پہنچ رہی ہو، لیکن یہ کہ دین کے غلبے کے لیے اس وقت اگر صلح کرنی ضروری ہے، صلح کیجئے. اور دین کے غلبے کے لیے اگر صلح جو ہے وہ خامخواہ کفر کو اور شرک کو ایک فریش لیز آف ایگزسٹنس دے رہی ہو تو وہ صلح کو مطلوب نہیں ہے فی الاصل، لہذا حضور نے صلح نہیں کی. یہ ہے اصل میں وہ چیز جسے میں کہتا ہوں کہ یہ ہے انقلابی پروسیس. جب تک وہ سمجھ میں نہیں آئے گا سیرت سمجھ میں نہیں آ سکتی. یہی تھے وہ مسائل کے جو اس روبرو کے جو پروگرام تھا اس میں. کوئی ظاہر بات ہے کہ اب وہ تو تین حضرات تھے سوال کرنے والے, اب کوئی دائیں سے کوئی بائیں سے, کوئی ایک سوال اس کا جواب ابھی پورا نہیں ہو پائے کہ دوسرا سوال تیسرا سوال. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا کام ہو گیا کہ یہ ایشوز انٹروڈیوس ہو گئے ہیں, ان کے بارے میں کچھ سوچنے کے لیے تو لوگ اب آمادہ ہوں گے نا. یہ بات ہے کیا, وہ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی وضاحت کر دوں, اس لیے کہ آج کی اس رکوع کے سمجھنے میں بھی یہ چیز جو ہے بہت ممید ہوگی. جسے میں انقلابی عمل کہہ رہا ہوں وہ ہوتا کیا ہے, اور میں نے وہاں بھی اس میں پروگرام میں بھی کہا تھا کہ میری سورس صرف اور صرف سیرت النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے کہ دنیا میں کسی اور ایک انسان کی زندگی میں ایک مکمل انقلابی عمل ہے ہی نہیں, تو کہاں سے آپ سورس لیں گے. یہاں تو انقلاب کی تکمیل جنریشنز میں ہوتی ہے. والٹیئر نے, روسو نے ایک فکر دیا, انقلاب برپا کرنے والے بالکل اور لوگ تھے, ان کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں. اسی طریقے سے مارکس نے ایک فکر دیا, انقلاب برپا ہوا ہے جا کر روس میں اور لینن کے ہاتھوں. تو ایک انسانی شخصیت اور ایک ہیومن لائف سپین میں کسی انقلاب کی تکمیل, اس کی صرف ایک مثال ہے اور وہ ہے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ایک فرد واحد دعوت کا آغاز کر رہا ہے, بالکل فرد واحد. یعنی اگر ایسا ہوتا کہ حضور فرض کیجئے کہ یہود میں پیدا ہوتے تو گویا کہ ایک امت مسلمہ پہلے سے آپ کو ملی, جیسے کہ حضرت موسیٰ کا معاملہ ہے کہ ایک امت موجود تھی, حضرت مسیح کا معاملہ امت موجود تھی. لیکن یہاں صورت کیا ہے کہ حضور امیین میں سے ہیں, امیین میں آپ اٹھائے گئے, تو یہاں تو کوئی ایک فرد نوع بشر بھی نہیں ہے کہ جو ان چیزوں کا ماننے والا ہو جس کی آپ دعوت دے رہے ہیں. بالکل یوں سمجھیے کہ ایک کلین سلیٹ سے وہ کام شروع ہو رہا, فرد واحد. اس فرد واحد پر پہلے ایمان لانے والوں میں وہ ہمارے ہاں اختلاف ہے, اور وہ بھی چونکہ گروہی ہمارے ہاں کچھ چیزیں ہیں اس کی وجہ سے خامخواہ رد و قضا اس میں ہے, ورنہ اس میں کیا شک ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہ, اس لیے کہ سب سے پہلے آ کر واقعہ تو بیان کیا حضور نے, تو حضرت خدیجہ سے بیان کیا. بہرحال جو ہمارے ہاں تقسیم ہے اسی کو ذہن میں رکھیے کہ خواتین میں حضرت خدیجہ, آزاد مردوں میں حضرت ابو بکر, غلاموں میں حضرت زید ابن حارثہ, اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم. تو یوں میں کہا کرتا ہوں کہ ایک سے یہ چار ہوئے ہیں, ابھی پانچ ہوئے ہیں, ایک کو شامل کیجئے, یوں بات چل رہی ہے. اور یہاں سے بات شروع ہو کر کل 22 برس ہیں. 610 عیسوی میں حضور پر وحی کا آغاز ہوا, 632 میں حضور کا انتقال ہو گیا. عیسوی کہہ رہا ہوں, ہجری کے حساب سے تو پہلے حضور کی ولادت جو ہے وہ ہجرت سے 13 سال قبل ماننی ہوگی, اور پھر یہ کہ نہیں, ہجرت سے 53 برس قبل, اور پھر یہ کہ 11 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا. لیکن ہمارا جو ہے, چونکہ ہم عام طور پر یہ عیسوی سن کے حساب سے ہی سوچتے ہیں, تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ 622 عیسوی میں وحی کا آغاز ہوا, 632 میں حضور کا انتقال ہو گیا. کل 22 برس, 22 برس میں دعوت, تبلیغ, تربیت, تنظیم, تزکیہ, پھر پیسو ریزسٹنس, ایکٹیو ریزسٹنس, آرم کانفلکٹ, سارے مراحل طے ہو گئے, اور لکھو کا مربع میل کے ایک ملک پر جال حق و ازحق الباطل ان الباطل کان زہوقا, اللہ کے دین کا بالفعل غلبہ ہو گیا. تو اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں کہیں اور نہیں ملے گی, نہ انبیاء کی تاریخ میں ہے. یہ بالکل سولٹری ایگزامپل ہے, واحد ایگزامپل ہے پوری انسانی تاریخ کے اندر. لہذا انقلابی عمل کسے کہتے ہیں, اسے ہمیں سمجھنا ہوگا سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہی بات میں نے وہاں کہی, اگرچہ وہ چیزیں اس طریقے سے واضح نہیں ہو پائیں. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس انقلابی مراحل کیا ہے اس کے, جو میں نے سیرت النبی سے ڈیڈیوس کیے ہیں, انفر کیے ہیں, لیکن میں انہیں ذرا جنرلائزڈ اصطلاح میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات جو اس میں بھی آئی تھی وہ یہ کہ سب سے پہلے ایک شخص کو یہ تشخیص کرنی ہوتی ہے کہ جس ملک میں میں ہوں, جس معاشرے میں میں ہوں, آیا یہ بنیادی طور پر صحیح ہے, اور خرابیاں اور خامیاں صرف ثانوی درجے میں ہیں. نظام صحیح ہے, نظام کے چلانے والے ہاتھ غلط ہیں, کیا نااہل ہیں, تو اب انسان کی جد و جہد کا رخ کچھ اور ہوگا. اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ تو نظام ہی غلط ہے، نقشہ ہی غلط ہے، تو اب یہاں پر جد و جہد کا انداز اور ہوگا. مثال میں دیا کرتا ہوں کہ اگر یہ خیال ہو کہ عمارت بنی ہوئی ٹھیک نقشے پر ہے لیکن کچھ پرانی ہو گئی ہے، کچھ پلستر اکھڑ گئے ہیں، کچھ فرش بوسیدہ ہو گئے، کچھ چوکھٹوں کو دیمک کھا گئی ہے، تو جہاں جہاں جو خرابی ہے اس کو ٹھیک کر دی. کوئی احمق ہی ہوگا جو یہ کہے کہ عمارت گرا کے بناؤ دوبارہ. لیکن اگر تشخیص یہ ہو کہ نقشہ غلط ہے، اب کیا کریں گے آپ؟ وہ تو عمارت گرانی پڑے گی. یہ فرق ہے انقلابی عمل میں. انقلابی عمل کی ضرورت وہاں ہے جہاں تشخیص یہ ہو کہ نظام بنیادی طور پر غلط ہے. صرف چلانے والے ہاتھوں کی بات نہیں ہے، صرف ثانوی خرابیاں نہیں ہیں، نظام ہی غلط ہے. وہاں انقلاب کے بغیر چارہ نہیں ہے. ہاں جہاں یہ ہو کہ نظام درست ہے، وہاں کوئی سماجی اصلاح کا کام کر لیجیے، یا سیاسی عمل کے ذریعے سے اس نظام کے چلانے والے ہاتھ بدل دیجیے. اس کو میں مزید واضح کیا کرتا ہوں. دیکھیے کہ مثلاً امریکہ ہے، دو پارٹیز ہیں، ریپبلکن ڈیموکریٹس. دونوں کے نزدیک جو نظام امریکہ میں اس وقت قائم ہے اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. کوئی ڈیٹیلز میں جا کر فورن پالیسی کے بارے میں، ٹیکسیشن کے بارے میں، ہو سکتا ہے 19-20 کا فرق ہو، لیکن نظام دونوں کے نزدیک متفق علیہ ہے. لہذا ایک پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے سے، الیکشن کے ذریعے سے، وہ اپنا اپنا مینیفیسٹو سامنے لائے، جن کو حکومت سونپ دے عوام وہ حکومت چلا دے. لیکن اگر وہاں کوئی کمیونسٹ ہو، اس کے نزدیک تو نظام غلط ہے. وہ تو سرمایہ دارانہ نظام کو جڑ سے اکھیڑنا چاہتا ہے. وہ کبھی الیکشن کی طرف نہیں جائے گا، اتنا احمق نہیں ہوگا کہ اپنا وقت ضائع کرے. وہ تو کام کرے گا، اپنے طریقے پر کرے گا، جس سے وہ نظام ٹاپل اوور ہو. اس لیے کہ صرف اشخاص کو بدل دینا اس کے نزدیک مفید نہیں ہے. ریپبلکن آ جائے تب اور ڈیموکریٹس آ جائے تب، دونوں اس کے نزدیک یکساں غلط. جب تک کہ نظام کو نہ بدلا جائے، تو نظام کو بدلنے کے لیے انقلاب کی ضرورت ہے. اچھا، اب اس کے مراحل کیا ہیں؟ پہلا مرحلہ ہے کہ ہر نظام کی کوئی فکری اساس ہوتی ہے. پہلے اس فکری اساس کو علمی سطح پر پیش کیا جائے گا، اس کی نشر و اشاعت. مثلا کمیونسٹ ریولیوشن ہے تو مارکسزم، ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم. جب تک یہ ذہنوں میں نہیں اترے گا، کمیونسٹ ریولیوشن کا راستہ آگے چل ہی نہیں سکتا. اسی طریقے سے اسلامی انقلاب ہے تو اس کے لیے توحید، اللہ ہے اور اکیلا ہے، اسی نے ہدایت دی ہے، یہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ اس کا جاری کرتا ہے. زندگی صرف یہ زندگی نہیں، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. یہ تین اساسات ہیں جن پر کہ فکر اسلامی کی بنیاد ہے. زمین و آسمان کا فرق ہو گیا. جو نبوت کو نہیں مانتا اسے اپنا راستہ خود دیکھنا ہے، جو نبوت کو مانتا ہے اسے نبوت کے راستے، دیے ہوئے راستے پر چلنا ہے. جو نبوت اور رسالت کو نہیں مانتا اسے اپنا قانون خود بنانا ہے. وہ تو پھر سوورنٹی کا کانسیپٹ ہوگا کہ انسان کی حاکمیت ہے، جو چاہے قانون بنائے، اکثریت کے ساتھ جو چاہے فیصلہ کر لے. جو نبوت اور رسالت کو مانتا ہے وہ یہ سمجھے گا کہ ہماری سوورنٹی اگر کوئی ہے بھی تو لمیٹڈ ہے، کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر اندر تو ہم جو چاہے کر لیں، لیکن یہ کہ اس سے تجاوز ہم نہیں کر سکتے. تو یہاں ہر چیز جو ہے بدلتی چلی جائے گی. تو پہلی بنیادی جو ہے بات وہ یہ ہے کہ اس نظریے کی، اگر اسلام کا لفظ ہم لاتے تو تبلیغ کا لفظ لائیں گے، لیکن عام لائیں گے تو نشر و اشاعت. پہلا کام یہ. دوسرا کام یہ ہے کہ جو لوگ اس بنیادی نظریے کو قبول کریں شعوری طور پر، اس کو اچھی طرح سمجھیے، اس لیے کہ ہمارے ہاں ہماری اکثریت مانتی تو ہے، لیکن جب ہم ان کا جائزہ لیتے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ماننا نہ ماننا کو برابر ہوا ہوا. ہم اپنی عملی زندگی کا تجزیہ کرتے ہیں تو ایک طرف عشق رسول کے دعوے ہیں، دوسری طرف یہ کہ سنت رسول جو ہے اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں. ایک طرف اللہ کا پر ایمان کا دعویٰ ہے، دوسری طرف نہ انفرادی زندگی میں اللہ کے احکام کی کوئی پرواہ ہے اور نہ اجتماعی زندگی میں. تو یہ اصل میں غیر شعوری، صرف ایک نسلی کریڈ ہے ہمارا، یہ ایک ہمارا قومی عقیدہ ہے جو چلا آ رہا ہے متوارث طور پر. اگر اسلام کا انقلاب فی الواقع لانا ہوگا تو اسے لوگوں کے شعور کی سطح پر پیش کرنا ہوگا، اور پھر جو لوگ شعوری اعتبار سے اس کو قبول کریں ان کو منظم کرنا ہوگا. یہ ہوتی ہے ایک انقلابی پارٹی. کیا وہ لوگ ہیں جو اس نظریے کو مانتے ہیں اور ان کی کنوکشن اس درجے کی ہے کہ تن من دھن سب دینے کو تیار. اس آرگنائزیشن کے بارے میں جان لیجئے کہ انقلابی پارٹی کی آرگنائزیشن اس کا وہ معیار ہونا چاہیے جو ہمارے ہاں فوج کے ڈسپلن کا معیار ہے. پولیٹیکل پارٹی کا اور انداز چل سکتا ہے, چار آنے کی ممبرشپ سے پولیٹیکل چل سکتی ہے پارٹی اور چلتی رہی ہے, لیکن اگر انقلابی جماعت ہے تو اس میں تو سم و طاعت جسے قرآن کہتا ہے اور جسے آپ کہتے ہیں لسن اینڈ اوبے. انگریزی کی وہ نظم دسویں جماعت میں پڑھی تھی, چارج آف دا لائٹ بریگیڈ, اس میں وہ نقشہ موجود ہے, دیر از ناٹ ٹو ریزن وائی, دیر از بٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی. یہ ہے آرمی ڈسپلن. جب تک اس ڈسپلن کے ساتھ وہ لوگ منظم نہیں ہوں گے انقلاب نہیں لا سکتے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے نظام کو بدلنا ہے اور نظام کے ساتھ لوگوں کے مفادات وابستہ ہیں. جو طبقات اس نظام میں مراعات یافتہ ہے وہ کبھی گوارا نہیں کرتے کہ وہ نظام تبدیل ہو جائے. ویسٹڈ انٹرسٹ ان کا, ان کے مفادات ہیں, ان کی مراعات ہیں, کیسے ہاتھ سے دے دیں, تو وہ تو بڑے کشمکش کی بات ہے. تو دوسرا مرحلہ تنظیم کا ہے. تیسرا مرحلہ آتا ہے تربیت. اس کو عام اصطلاح میں کہیے تو اقبال کا شعر بڑا ہمارے لیے سہولت پیدا کر دیتا ہے کہ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو, اور پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو. اسلامی تربیت جو ہے اس میں تین اجزاء اس کے لازمی ہیں. ایک طرف اللہ کے ساتھ تعلق اور آخرت کا یقین گہرے سے گہرا کر دیا جائے لوگوں کے اندر کہ وہ آخرت کے لیے اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے تن من دھن سب کچھ دینے کے لیے تیار رہیں. ان کے نزدیک سب سے بڑی کامیابی یہ ہو کہ ہم اس کام میں اپنی گردنیں کٹوا دیں. وہ جو ایک صحابی کی زبان سے الفاظ نکلے تھے جب انہیں سولی دی جا رہی تھی, غزوہ بدر کا سارا جو شکست کا انتقام تھا وہ مکے کے جو قریش تھے وہ چاہتے تھے کہ اس شخص پر جو کہ ہتھے چڑھ گیا ہے کسی طریقے سے, ہر شخص جو ہے وہ اپنا چاہتا تھا کہ آتش انتقام کو ان پر کسی نہ کسی درجے میں کوئی تسکین حاصل کرے. تو جس شخص نے آگے بڑھ کر پہلا نیزہ ان کے کلیجے میں چبھویا ہے اس پر جو الفاظ نکلے فزتو ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. جب تک یہ تصور نہ ہوگا کامیابی کا اس وقت تک اسلامی انقلاب کہاں سے آ جائے گا. یہاں تو یہ ہے کہ سب سے بڑی کامیابی یہ کہ انسان اپنی گردن کٹوا دے اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد, تن من دھن سب دینے کے لیے تیار. اس کے لیے کیسے ہوگا؟ جب تک کہ اللہ کے ساتھ اس کا وہ تعلق نہ ہو مضبوط اور آخرت پر اس کا یقین پختہ نہ ہو. دوسرا کیا ہوگا کہ ان کے اندر باہمی اخوت کا جذبہ اس درجے پیدا ہو جائے. یہ آج بھی جو الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں کامریڈز, کوئی انقلاب نہیں آ سکتا جب تک کہ اس انقلابی پارٹی کے جو شرکاء ہیں ان کا یہ رشتہ جو ہے ہم مقصد ہونے کا رشتہ تمام خونی رشتوں سے بالا تر نہ ہو جائے, کوئی انقلاب نہیں آ سکتا. اور وہی بات کہی گئی قرآن مجید میں سورہ مجادلہ میں اور نہ معلوم کتنے مقامات پر کہ مسلمانوں جب تک کہ تمہاری محبت مرتکز نہیں ہو جاتی اللہ کی ذات, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور اہل ایمان پر, باقی لوگوں کے دنیاوی معاملات ہیں انصاف سے عدل سے جو کرو, محبت جو ہے وہ ان تین سے باہر نہ رہے, اس وقت تک تم ایک حزب اللہ نہیں بن سکتے. یہ حزب اللہ کی جو کوالیفیکیشن سورہ مجادلہ میں آئی, اولئک حزب اللہ, یہ ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ کی پارٹی والے ہیں, وہ لوگ کہ جن کی محبت ان تین چیزوں پر مرتکز ہو چکی ہے. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یَا هُمُ الْغَالِبُونَ. میں بھول رہا ہوں, یہ سورہ مائدہ میں الفاظ ہیں کہ جن لوگوں کی محبت قلبی جو ہے اللہ, اس کے رسول اور اہل ایمان کے ساتھ, اس کے ساتھ وابستہ ہو جائے, منحصر ہو جائے, دائر ہو جائے, وہی ہوں گے کہ جو حزب اللہ کو کوالیفائی کریں گے کہ ہاں واقعتاً وہ حزب اللہ بن گئے. اور تیسری چیز ان کی تربیت میں ہوگی نظم کا خوگر ہو جانا کہ حکم ملے اور بجانا ہے. یہ نہیں ہوگا تو پھر آپ کوئی حکم دے رہے ہیں اور آپ کے ساتھ ہی کسی اور طرف کو جا رہے ہیں, لہذا کوئی اور کام تو ہو سکتا ہے, کچھ اور کر لیجئے, سماجی اصلاح کا کام کر لیجئے, کچھ لوگوں کے اندر کوئی علمی ادارہ بنا دیجئے, کوئی سیاسی کام کر لیجئے, انقلاب کا بیڑا نہ اٹھائیے. اس لیے کہ اس کے لیے ضروری ہے ایک ایسی پارٹی کہ جس میں ڈسپلن وہ ہو جو میں بیان کر چکا ہوں. اور یہ ظاہر بات ہے ایک دن میں پیدا نہیں ہوگا، اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہے۔ تو یہ تین مراحل ہیں ایک انقلابی پارٹی کو وجود میں لانے کے لیے، اور چوتھا مرحلہ گننے میں تو چوتھا آتا ہے جس سے یہ آیات بحث کر رہی ہیں، وہ چوتھا مرحلہ کیا ہے؟ شروع ہو جاتا ہے فوراً، وہ ہے پرسیکیوشن، وہ ہے تشدد، جو ہوگا، جو مخالفت ہوگی، ستایا جائے گا، جیلوں میں ٹھوسا جائے گا، پھانسیوں پر چڑھایا جائے گا۔ یہ ابتلاء اور آزمائش اور امتحان اگر اس میں پورے نہیں اتر سکتے تو فیل ہو جائے، پھر انقلاب نہیں آئے گا۔ شروع کب ہو جاتا ہے یہ؟ دیکھیے، جیسے ہی کسی معاشرے میں ایک انقلابی دعوت شروع ہوئی، اس کے معنی کیا ہے؟ کہ انہوں نے یہ کہا کہ تمہارا معاشرہ غلط، تمہارا نظام غلط، صحیح نظام یہ ہے، تمہاری فکر غلط، تمہارے عقائد غلط، صحیح فکر یہ ہے، صحیح عقائد یہ ہے، تو فوراً تصادم شروع ہو جائے گا؟ نہیں، کوئی برداشت کرے گا اس کو کہ صاحب یہ غلط ہے؟ اب وہ جو تصادم شروع ہوا، اس کے بھی کچھ مراحل ہیں جو سیرت النبی سے ہمیں نظر آتے ہیں۔ آپ میری ان باتوں کو سامنے رکھ کر پھر ارادہ کیجئے، اللہ کا نام لے کر سیرت النبی کا مطالعہ کیجئے، تو اب آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ فلسفہ سیرت ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ واقعات سیرت ہیں کہ جو آپ کو کتابوں میں مل جائیں گے، لیکن ان کے درمیان جو منطقی ربط ہے وہ تب سمجھ میں آئے گا جب یہ حقیقت سامنے ہو۔ وہ جو معاشرے کی طرف سے ریٹیلیشن شروع ہوتی ہے، اس کا پہلا مرحلہ یہ ہے، استہزاء، تمسخر، مذاق اڑانا، اور میں اس کے لیے لفظ استعمال کرتی ہوں، چٹکیوں میں اڑانے کی کوشش، عجیب پاگل ہے، فینیٹکس ہے، دماغ خراب ہو گیا ہے، ان کی طرف کوئی سنجیدگی سے سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جس کو بعد میں قرآن مجید نے کہا کہ منہ کی پھونکوں سے چراغ بجھانے کی کوشش، پہلی یہ کوشش ہوتی ہے۔ تین برس مکی دور کے اس نہج کے ہیں کہ ابھی کسی نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، تین برس، بلکہ حضور سے کہا گیا، یا ایھا الذی نزل علی الذکر انک لمجنون، الفاظ بھی نقل کرتے ہوئے تھتھری آتی ہے کہ کیا بیتی ہوگی قلب مبارک پر، اے وہ شخص جس پر یہ ذکر نازل ہوا ہے، بقول اس کے ہم تو تمہیں پاگل سمجھتے ہیں، یہ سننا پڑا کہ نہیں؟ اسی طرح آتا ہے، ساحر کذاب، جادوگر ہے، جھوٹے ہیں، کسی نے مجنون کہا، کسی نے پاگل کہا، کسی نے کہہ دیا یہ انہوں نے ایک عجمی غلام اپنے گھر میں بند کیا ہوا ہے، اس سے ڈکٹیشن لیتے ہیں، عالم و فاضل غلام ہے، اقتطبہا، اس سے ڈکٹیشن لیتے ہیں اور ہم پر دھوس جماتے ہیں کہ ہم پر وہی نازل ہوئی، قرآن میں ہے، میں ساری چیزیں وہ کہہ رہا ہوں جو قرآن سے باہر سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ وہ چٹکیوں میں اڑانے کی کوشش، پاگل ہے، مجنون ہے، آسیب زدہ ہے۔ ایک عجیب واقعہ آتا ہے جس پر کہ کبھی سوچئے گا کہ حضور کے قلب پر کیا بیتی ہوگی، عتبہ ابن ربیعہ قریش کے بزرگوں میں سے، پھر یہ کہ ویسے نسبتاً شریف النفس انسان ہے، یہ وہ شخص ہے کہ جس نے بدر کی جنگ آخری وقت تک روکنے کی کوشش کی ہے کہ یہ خونریزی نہ ہو، یہ وہ شخص ہے کہ ایک مرتبہ حضور کے پاس آتا ہے بھتیجے، اب چونکہ بزرگ ہے تو حضور سے خطاب کر رہا ہے بھتیجے کی حیثیت سے، بھتیجے دیکھو اگر واقعی تم پر کوئی بدرو آ گئی ہے، کوئی آسیب کا سایہ ہو گیا تو مجھے بتا دو، میرے بہت سے عاملوں سے تعلقات ہیں، میں کسی سے علاج کرا دوں، کیا بیتی ہوگی حضور پر؟ وہ جو قلب کے اوپر کیفیات بیتتی تھی وہ ہے در حقیقت جس میں دلجوئی کے لیے وہ آیات نازل ہوئی ہے جو سورہ نون میں ہے، نون والقلم وما یسترون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، وان لک لاجرا غیر ممنون، وانک لعلی خلق عظیم، فستبصر ویبصرون بایکم المفتون۔ اے نبی، آپ ملول نہ ہو، غمگین نہ ہو، آپ ان کے کہنے سے کوئی پاگل تھوڑی بن جائیں گے، آپ تو اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں، کوئی ایسا بھی کسی نے دیکھا ہے پاگل آج تک؟ اور یہ چند دن کی بات ہے، آنکھیں کھل جائیں گی، دنیا دیکھ لیں گی کہ کس کی مت ماری گئی تھی، آیا ابو جہل کی اور ابو لہب کی، یا خدا نہ خواستہ محمد رسول اللہ کی؟ آپ بھی دیکھ لیں گے، دنیا بھی دیکھ لے گی کہ کس کی عقل ماری گئی۔ یہ حضور کو کیوں کہنے کی ضرورت پیش آ رہی؟ اس لیے کہ طبیعت پر ملال ہے، غم ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی، ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اسے آپ کے سینہ بھنچتا ہے، آپ کو غم پہنچتا ہے۔ تو بہرحال پہلا دور جو پرسیکیوشن کا ہے وہ زبان سے پرسیکیوشن، ابھی ہاتھ نہیں اٹھا، دست درازی نہیں ہوئی، لیکن زبان سے چٹکیوں میں اڑانے کی کوشش ہوئی، اور اس دور میں ابھی ہمیں کوئی سراغ نہیں ملتا کہ دوسرے صحابہ پر بھی کوئی زیادتی ہوئی ہو، لیکن سن 3 میں حکم آ گیا حضور کو، فسدا بما تومر، اے نبی اب ڈنکے کی چوٹ اپنی اعلان، اپنی دعوت کا اعلان کیجئے، علل اعلان اپنی بات پیش کیجئے، کوہ صفا پر کھڑے ہو کر جب آپ نے پہلا وعظ فرمایا ہے، اب وہ بات جو ہے ایک بڑے سطح پر سامنے آئی اور لوگوں کی آنکھیں کھلی کہ جسے ہم سمجھے تھے مشتے غبار، یہ تو ایک آندھی بن گئی، لہذا اب انہیں ہوش آئی کہ سنبھالو، گارڈ اپ یور لائنز، اپنی ہمتوں کو مجتمع کرو اور اس دعوت کا راستہ روکو. اب یہاں سمجھیے، حضور پر ایمان لانے والوں کا میں چاہتا ہوں کہ ابتدائی جو ہے سابقون الاولون، ان کا بھی ایک تجزیہ پیش کر دوں. حضور پر ایمان لانے والوں میں ویسے تو یہ کہ نمایاں شخصیتیں تو وہ ہیں کہ جو قریش کے اونچے گھرانے کی شخصیتیں ہیں، ابو بکر صدیق، عبد الرحمن ابن عوف، طلحہ، زبیر. حضرت عمر کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ وہ تو ابھی سن 6 میں جا کر ایمان لائیں گے، حضرت حمزہ بھی ابھی ایمان نہیں لائے، لیکن یہ جو ہے ابتدائی، ان کی تعداد کم ہے. زیادہ ایمان لانے والے کون ہیں؟ وہ دو طبقات میں سے ہیں، ایک نوجوان اور دوسرے غلاموں کا طبقہ. اس کی وجہ جو ہے صاف سمجھ میں آ جائے گی. اگرچہ حضور نے نہ تو خاص طور پر ان دو طبقات کو ٹارگٹ بنایا، قطن نہیں، اسلامی دعوت جو ہے وہ تو معاشرے کی جو بلند ترین سطح ہے اس کی طرف اس کا رخ ہوتا ہے، جو ہائیسٹ انٹیلیجنسیا ہے اس سے خطاب ہوتا ہے. اس لیے کہ اسلامی دعوت وہ عیسائی تبلیغ کے مانند نہیں ہے، جسے میں کہا کرتا ہوں کہ وہ تو در حقیقت بیک ڈور انٹری ہے، کسی معاشرے کے پسماندہ طبقات میں جا کر آپ کچھ ان کی تعلیف قلب کیجئے، کچھ دودھ کے ڈبے تقسیم کیجئے، کچھ ان کی تعلیم کا انتظام کر دیجئے، تو جو لوگ کے بہت ہی پسے ہوئے دبے ہوئے تھے ان کے لیے کچھ کیریئرز نظر آئے، تو یہ کہ وہ لوگ جو ہے ان کے ناموں کے ساتھ آپ مسیح کا لاحقہ لگا دیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، باقی یہ کہ اس سے آگے نہ کوئی انقلاب پیش نظر ہے نہ ان کے پاس ترین سطح کے لوگ. چنانچہ دیکھیے، حضرت موسیٰ کو بھیجا تو پہلی پیشی کہاں ہو رہی ہے؟ اذہب الی فرعون انہ طغا. حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کیا کہ پہلے جا کر وہاں کچھ اپنا ڈیرہ لگایا ہو، کہیں جھونپڑی میں بیٹھ کر دعوت و تبلیغ شروع کی ہو، کچھ نہ کچھ اپنے جو ہیں وہ پیدا کر لیے ہو ساتھی ان پسماندہ طبقات میں سے، نہیں، سیدھے جاؤ تیر کی طرح. اس طرح حضور کی بعثت مکے میں ہو رہی ہے، جو ام القریٰ ہے، جس میں اس عرب کا انٹیلیجنسیا، اس کا انٹلیکچوئل مائنورٹی اور برین ٹرسٹ جو ہے وہ وہاں ہے، وہ نرو سینٹر ہے، سیاسی اور معاشی اور مذہبی اعتبار سے مرکز ہے. فی ام القریٰ، اس کے اندر حضور کی بعثت ہو رہی ہے اور حضور دعوت دے رہے ہیں. سب سے پہلے بنو ہاشم نے اپنے خاندان کو جمع کیا ہے، یہ کہیں نہیں ہوا کہ آپ نے غلاموں کو چپکے کہیں جمع کیا اور وہاں بیٹھ کے کوئی دعوت کی، کبھی آپ کو ملے گا نہیں. اس کی ایک اور بہت بڑی مثال میں دیتا ہوں کہ حضور جب طائف تشریف لے گئے تو آپ نے کیا کیا؟ 3 بڑے بڑے سرداروں سے جا کے ملاقات کی. اسلامی دعوت کا یہ انداز ہے، جسے بہت سے لوگ ہمارے ہاں متاثر ہو جاتے ہیں، عیسائی اس طرح کرتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں، وہ اس طرح کرتے ہیں، وہی اندازے کچھ قادیانیوں نے بھی اختیار کیے ہیں، لیکن اسلام کا صحیح نہج یہ نہیں ہے. اسلام کا صحیح نہج یہ ہے کہ دعوت اعلیٰ ترین علمی سطح پر ہو، اور جو اعلیٰ طبقات ہیں معاشرے کے وہ اس کا اولین ٹارگٹ ہو، اولین مخاطب ہو. لیکن اب یہ ہے، اٹس اے بگ بٹ، لیکن یہ کہ اس طبقے میں سے کم لوگ ہوتے ہیں جنہیں توفیق ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ ہیں در حقیقت اس طبقے کے اندر جو مراعات یافتہ لوگ ہیں، ان میں سے تو جو انتہائی سلیم الفطرت ہوگا، جس میں انتہا درجے کی اخلاقی جرت ہوگی، وہ اس انقلاب کی طرف لبیک کہے گا، ورنہ اپنے پاؤں پر کوئی ہاڑی کون مارنے کو تیار ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگرچہ اصل ٹارگٹ ہے اونچا طبقہ، لیکن اس میں آئیں گے کم، لیکن جو آئے گا وہ ایک لاکھ کے مساوی ہوگا. آپ ابو بکر صدیق کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ انتہائی اخلاقی جرت کی شخصیت اور انتہائی سلیم الفطرت انسان، وہ ہے جو لبیک کہہ رہا، اور وہ ایک انسان لاکھ کے برابر ہے، لیکن نیومیریکلی ان کی تعداد کم رہے گی. البتہ اس دعوت سے متاثر کون ہوں گے؟ وہ دو طبقات زیادہ ہوں گے نیومیریکلی، ایک نوجوان، اس کی وجہ بھی صاف سمجھ لیجئے، میں ان چیزوں کا تجزیہ کر کے بتا رہا ہوں. دو اسباب ہیں کہ نوجوان کسی انقلابی دعوت کی طرف لبیک کہتے ہیں. پہلا سبب یہ ہے کہ ان میں ابھی مصلحت بینی اور مصلحت پرستی نہیں ہوتی. وہ تو ذرا بڑے ہو جاتا باتی ہے، یہ تو آپ لوگوں کا تجربہ ہے. نئے نئے ہمارے افسر بھی جو آتے ہیں، وہ اکیڈمی سے نکل کر سول سروس اکیڈمی سے، کچھ تو انہیں ابھی بےمانیاں کرنی آتی نہیں، کچھ یہ کہ ان کے اندر ابھی وہ شرافت، کچھ نہ کچھ وہ تعلیم و تربیت کے اثرات وہ ہوتے ہیں. وہ تو جو پرانے خوراک قسم کے اہلکار بیٹھے ہوتے ہیں وہ انہیں راستے سجاتے ہیں، یہ طریقہ ہے اور اس طرح کرنا ہے اور اس طرح کرنا ہے اور یہ راستے ہیں اور وہ راستے ہیں. ہوتے ہوتے آدمی جو ہے وہ ملتانی زبان میں تھیندے تھیندے تھی جانا، لیکن یہ کہ بہرحال وقت لگتا ہے. اسے نوجوان آدمی کے اندر ایک تو یہ کہ مصلحت بینی نہیں ہوتی، ایک یہ کہ اخلاق کی جرت ہوتی ہے کہ جو بات سمجھ میں آ گئی ہے میں تو کروں گا، اب ہر چیز بعد آباد، اس لیے کہ امنگ ہے، ولولہ ہے، جوانی ہے. لہذا انقلابی دعوت کی طرف پیش قدمی کرنے والوں میں نوجوان سر فہرست ہوں گے. اب انہی میں سمجھیے کہ سعد ابن ابی وقاص ہیں، انہی میں حضرت علی ہیں، انہی میں مصعب بن عمیر ہیں، انہی میں عبداللہ ابن مسعود ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہیں تو اعلیٰ ترین گھرانے کے لوگ، لیکن ہیں نوجوان. دوسرا طبقہ ہوتا ہے وہ جو اس معاشرے میں تھا، غلاموں کا طبقہ، جو خود اس معاشرے میں یا اس نظام میں ڈاؤن ٹراڈن ہیں، پسے ہوئے ہیں، ان کے پاؤں میں تو بیڑیاں نہیں پڑی ہوئی نا مصلحتوں کی، لہذا ان کو جو چیز قبول کرتی ہے اس کو، جو اپیل کرتی ہے اس کو قبول کرتے ہیں. یہاں یہ ہوتا ہے بڑے لوگوں کے لیے کہ مان تو لیں لیکن اس میں تو ہمارا نقصان ہے، ہماری چودراہٹ ختم ہوتی ہے، ہماری جو سیادت ہے اس معاشرے کے اندر وہ ایٹ سٹیک آتی ہے. نظام کوہنا کے پاسبانوں یہ معرض انقلاب میں ہے، لہذا ہوش میں آؤ اور اپنا تحفظ کرو مفادات کا. لیکن یہ کہ جن لوگوں کے وہاں مفادات ہی کوئی نہیں، ان کے پاؤں میں گویا کہ وہ بیڑیاں ہیں ہی نہیں، لہذا ان کے دل کو بات لگے کی کہ صحیح، فوراً قبول کر لیں گے. یہ ہیں دو اسباب جن کی وجہ سے یہ دو طبقات ہوتے ہیں کہ جو پیش قدمی کرتے ہیں انقلابی دعوت کی طرف. یہی آپ کو قرآن مجید، اب یہ ہماری بدقسمتی ہے اگرچہ رمضان گزرا ہے، اگر واقعتاً ہمارا قرآن سے وہ تعلق ہو اور رمضان کو صحیح طور پر ہم نے گزارا ہو تو ہمارا ذہنی رابطہ تازہ ہو جانا چاہیے. لیکن اب اول تو یہ کہ ہمارے یہاں وہ رجحان نہیں رہا، دوسرے یہ کہ عام طور پر قرآن پڑھتے بھی ہیں تو سمجھتے نہیں. تقریباً تمام رسولوں کے بارے میں آپ کو یہ بات ملے گی کہ جو بڑے بڑے چودھری ہوتے تھے ان کی قوم کے کہ تمہارے پاس تو اراذلنا بادیر رائے، یہ جو ہمارے کمی کاری ہیں، گھٹیا لوگ ہیں، وہ تمہارے گر جمع ہو گئے. یہ جو حضرت نوح علیہ السلام سے کہا گیا، تمہارے پاس تو یہ لوگ جمع ہیں. اسی طریقے سے ہر نبی کی طرف آنے والوں میں چونکہ یہ لوگ ہوتے تھے. یہی تو وجہ تھی، ذرا نوٹ کیجئے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قریش کے اونچے لوگوں کی طرف التفات فرماتے تھے، کس لیے فرماتے تھے؟ کوئی ذاتی غرض نہیں تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لیکن یہ تو پیش نظر تھا نا، یہ ایمان لے آئیں گے تو ایمان کو تقویت حاصل ہوگی. آپ نے دعائیں بھی مانگی ہیں نا، جھولی پسار کر کے، اللہ عمر ابن الخطاب یا عمر ابن الحشام میں سے ایک کو تو میری جھولی میں ڈال دے. یہ کیوں دعا کی؟ اس لیے کہ ان میں سے کوئی ایمان لے آئے گا تو حضور کی کوئی ذاتی غرض نہیں ہے، اہل ایمان کو تقویت حاصل ہوگی، ایمان کا راستہ کھلے گا. تو جب آپ التفات فرماتے تھے، اور کبھی ایسا ہو جاتا تھا کہ کسی غریب یا پسماندہ کسی شخص یا کسی معذور کی طرف سے کچھ توجہ میں کمی ہو گئی، تو وہی تو پس منظر ہے سورہ عبس کا، عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا انها تذكره فمن شاء ذكره. اب میں ترجمہ نہیں کروں گا، یہ جن لوگوں نے سمجھا ہے وہی سمجھے. قرآن مجید میں بار بار آیا ہے، نبی آپ ان فقراء ان غرباء سے توجہ نہ ہٹائیے، ولا تعدوا عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تعدوا عيناك عنهم. سورہ کہف میں حضور سے خطاب کر کے فرمایا کہ آپ یہ لوگ، چاہے یہ فقیر ہیں، غلام ہیں، پسماندہ ہیں، کمزور ہیں، مفلس ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ہم نے اپنی محبت ڈال دی ہے. جو ہمیں پکارتے ہیں صبح و شام، جو ہماری نام کی مالا جپتے ہیں، آپ کی توجہ ان پر ہونی چاہیے. آپ ان کے لیے بلکہ آتا ہے جب یہ آپ کے پاس آئیں، آپ اپنے ذرا بازو ان کے سامنے جھکائیں شفقت و رحمت کے ساتھ، آپ ان کو تہنیت دیں. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، تمہارے لیے تمہارے رب کی رحمت خاص ہو چکی ہے. یہ سارا التفات جو ہے وہ ان لوگوں کی طرف ہونا چاہیے، چاہے ان کی کوئی حیثیت معاشرتی سطح پر یا معاشی اعتبار سے یا سیاسی اعتبار سے کوئی نہیں. بہرحال اب آئیے اصل بات کی طرف. جب وہ دور آیا پرسیکیوشن کا تو سب سے زیادہ کون پسے؟ وہ یہی طبقے پسے نا، جو نوجوان تھے انہیں ان کے اوپر بزرگوں کو ہر اختیار حاصل ہے، جو چاہے کریں، مارے پیٹے، بھوکا رکھے، رسیوں سے جکڑ دیں، یہ سب کچھ ہوا ہے. سعد ابن ابی وقاص کے ساتھ ہوا ہے، مصعب بن عمیر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادر ذات براہنا کر کے اس کے چچا نے نکالا ہے کہ یہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم نے اپنے باپ کا دین چھوڑ دیا، یہ ساری دولت جو تمہارے پاس ہے تمہارے اس مرے ہوئے باپ کی ہے، لہذا اگر تم اس کا دین چھوڑتے ہو تو اس دولت میں بھی تمہارا کوئی حق نہیں، نکل جاؤ گھر سے. اور وہ کھڑے ہوئے چلنے کے لیے کہ ٹھیک ہے چچا جان میں جاتا ہوں. جو نقشہ قرآن مجید میں سورہ مریم میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ جب باپ نے یہ کہا تھا کہ کیا تم چھوڑ رہے ہو میرے معبودوں کو، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، باز نہیں آؤ گے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا، نکل جاؤ یہاں سے، میری نگاہوں سے دفع ہو جاؤ. انہوں نے کیا کہا تھا حضرت ابراہیم نے؟ سلام علیک، ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، لیکن سلام کر کے رخصت ہوئے اور وعدہ کیا کہ میں آپ کے لیے پروردگار سے استغفار کروں گا، میرا رب مجھ پر بڑا ہی شفقت فرمانے والا. اس انداز میں جب حضرت موسیٰ بن عمیر نکلنے لگے ہیں تو چچا کو اور اس کا جو پارا ہے وہ اور چڑھا غصے میں. وہ سمجھتا تھا کہ دن میں تارے نظر آ جائیں گے، ناز و نام میں پلا ہوا موسیٰ بن عمیر، جب اسے میں کہوں گا گھر سے نکل جاؤ تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. اسے کیا پتا کہ جو نشہ ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے وہ اب ہرن ہونے والا نہیں ہے، کوئی ترشی اس کو اب رفع نہیں کر سکتی. وہ جب اٹھ کے چلنے لگے اس کا غصہ جو ہے چچا کا اور بڑھا. اس نے کہا یہ کپڑے بھی اتار کے جاؤ، یہ بھی تمہارے اسی باپ کے، اس جو مشرک باپ کی کمائی میں سے بنے ہیں. وہیں کپڑے اتارے، مادر ذات برہنا حضرت موسیٰ بن عمیر نکلے. لیکن نکلے تو پہنچے کہاں؟ خدمت محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اللہ نے جو ان کو شرف قبول عطا فرمایا ہے، وہ جو سورہ آل عمران میں الفاظ آتے ہیں کہ حضرت مریم کی والدہ نے نظر کیا تھا، انی نظر تو لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، تو اللہ تعالی نے جیسا قبول فرمایا، فتقبلها ربها بقبول حسن وکفلها زکریا، تو اللہ تعالی جو ہے پھر جس شرف قبول جو عطا فرماتا ہے وہی موسیٰ بن عمیر ہیں جو اب محمد الرسول اللہ کے شاگرد ہیں. وہی ہے کہ جب مدینے والے ایمان لائے، کچھ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنا کوئی ایسا شاگرد دیجئے جو ہمیں قرآن پڑھائے، تو قرآن فال بنا میں من دیوانہ زدند، حضرت موسیٰ کو حکم ہوتا ہے جاؤ اب تم جاؤ یثرب اور اس قرآن کی دعوت وہاں پہنچاؤ. اور ایک سال کی اپنی محنت کی کمائی ہے جو 75 افراد لا کر حضرت موسیٰ نے حضور کی گود میں ڈال دیے، اور اس کے نتیجے میں یثرب اور وہ دار الحجرت بن گیا، مدینہ منورہ بن گیا، وہ مقام ہے جو حضرت موسیٰ کو حاصل. تو یہ جو پرسیکیوشن کا دور شروع ہوا ہے سن 4 سے، اس میں سب سے زیادہ پسنے والے طبقات دو تھے، نوجوان اور غلام. غلاموں کا معاملہ تو بہت ہی بڑھ کر تھا، اس لیے کہ اس معاشرے میں غلاموں کا کوئی حق تھا ہی نہیں. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ مارشاء اللہ ہو جائے تو آپ کے سیاسی سارے حقوق ختم ہیں ہی نہیں، معدوم کے درجے میں، اور شاید ابھی تک بھی وہی پوزیشن ہے. اسی طریقے سے آپ سمجھیے کہ جہاں غلام کا تصور تھا وہاں اس کا کوئی حق ہی نہیں، یہاں تک کہ وہ جس طرح کسی کی بکری ہے جب چاہے وہ اسے ذبح کر دے، اسی طرح آقا اپنے غلام کو جب چاہے ہلاک کر دے، اس سے کوئی باس پوچھ نہیں. تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ جو لوگ اس طرح ان کے رحم و کرم پر تھے ان کے اوپر کیا بیتی ہے. وہ ہے جو باتیں آپ سنتے ہیں، حضرت بلال، امیہ ابن خلف، وہ تپتی ہوئی زمین ہے، توے کی طرح جل رہی ہے، اس پر لٹا رہا ہے چت،
اوپر سورج، یہ مکے کی اگر کسی نے کبھی گرمی دیکھی ہو اور دھوپ کا اسے تجربہ ہو، آگ برس رہی ہے اور ایک بڑی بھاری سل سینے پر بھی رکھ دی گئی ہے کہ بعض آتے ہو کہ نہیں آتے اس نئے دین سے، اور ہنٹر پر ہنٹر برس رہا ہے، کوڑے لگ رہے ہیں، لیکن ان کی زبان سے جھاگ نکل رہے ہیں، الفاظ صحیح ادا نہیں ہو رہے، لیکن جو لفظ نکل رہا ہے وہ کیا؟ احدن احد احدن احد، بس ایک ایک، اور کسی کو نہیں معلوم. یہ توحید کا کلمہ ان کی زبان پر. حضرت خباب بن العرب رضی اللہ تعالی عنہ دہتے ہوئے انگارے زمین پر بچھائے گئے، ننگی پیٹ لٹا دیا گیا، کمر کی یہ کھال جلی، چربی پگلی، اس سے وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے. یہ وہ پرسیکیوشن ہے کہ جو ان کو جھیلنی پڑ رہی، حالانکہ حضرت خباب بن العرب تو غلام بھی نہیں تھے، وہ تو لوہار تھے، لیکن چونکہ قریش کے اعلی گھرانے سے تعلق نہیں رکھتے، لہذا ان پر جو کشت جو چاہے کر گزرے، پیشے کے اعتبار سے لوہار تھے. سب سے زیادہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت یاسر ان کے شوہر رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان دونوں کے بیٹے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، ان پر جو مظالم ابو جہل نے ڈھائے ہیں، اب یہ لمبی بات ہو جائے گی، یہ بھی غلام نہیں تھے، حلیف تھے. اصل میں سمجھ لیجئے مکے کی سوسائٹی کی وہ جو حیت ترکیبی ہے، مکہ اصل میں ٹرائبل سٹی تھا، وہاں کی مکمل شہریت صرف قریش کو حاصل تھی، جو قرشی ہے نسلن وہ وہاں کا شہری ہے، باقی جو غلام ہے وہ تو اس کی ملکیت ہی ہے، ان کا تو کوئی حق ہے ہی نہیں. تیسرا کوئی شخص اگر آ کر وہاں آباد ہو سکتا ہے تو کسی قرشی کی حمایت میں وہاں پر آ کر آباد ہو سکتا ہے، وہ اس کی پروٹیکشن میں ہے، لہذا اس کو اس پر سارے حقوق اور اختیارات حاصل ہیں جو چاہے کرے، اس کا اپنا کوئی استحقاق نہیں ہے. جس کی پناہ میں وہ مکے میں ہے، تو در حقیقت یہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت یاسر نے خواب دیکھا تھا، یہ یمن سے اس خواب اور بشارت کی وجہ سے چل کر آئے مکہ مکرمہ، کہ حضور کی بعثت کی انہیں خواب میں بشارت ملی. وہ یہاں آئے اور ابو جہل کا چچا تھا ایک شخص، وہ نسبتاً شریف النفس انسان، اس کی حمایت میں وہ مکے میں آ کر آباد ہو گئے، اور انہی کی کنیز تھی یہ حضرت سمیہ، اب اس آقا کی اجازت سے، ابو جہل کے چچا کی اجازت سے ان سے نکاح کیا. یہاں پہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا جن کا نام عمار ہے. یہ ہے وہ خاندان. وہ جو چچا تھا ابو جہل کا وہ فوت ہو گیا، لہذا اب خاندانی طور پر سیادت ابو جہل کے ہاتھ میں ہے، لہذا یہ لوگ ایٹ دی مرسی آف ابو جہل ہیں، ان کا اپنا کوئی حق جو ہے اس مکے کی سوسائٹی میں نہیں تھا. ابو جہل کو کل اختیار حاصل تھا، اور وہی ہے جو مار رہا ہے، تو کون بچائے گا، چھڑائے کون. جس طرح اس نے ان دونوں کو، میاں بیوی کو، کچوکے دے دے کر اور ستا ستا کر، اور بدترین جس کو آپ تعذیب کہہ سکتے ہیں اس کا ہدف بنا کر، اور دونوں کو شہید کیا ہے. یہ جو وہ داستان ہے پرسیکیوشن کی صحابہ کرام کی، اس میں سب سے زیادہ دردناک باب یہ. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت یاسر، یہ دونوں پہلے شہید ہیں اسلام کی راہ میں، جن کو کہ ابو جہل نے شہید کیا. یہ ہے وہ پس منظر جن میں کہ یہ آیات نازل ہو رہی ہیں. اب اس پس منظر میں ایک نفسیاتی جو ان کی سوچ کا ایک معاملہ ہے، اس کو ذرا پہلے سمجھ لیجئے. ایک روایت بھی بلکہ یہ بخاری میں موجود ہے، وہ اگر آپ سمجھ لیں گے تو یہ پوری آیتیں اب کھلتی چلی جائیں گی، ایک ایک لفظ بولتا ہوا نظر آئے گا آپ کو انشاءاللہ. حضرت خباب بن العرب، جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ جن کو دہتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا تھا، وہ راوی ہیں اس روایت کے کہ جب ہم پر شدائد بے انتہا ہو گئے اور ناقابل برداشت ہو گئے، تو ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور اس وقت خانہ کعبہ کے ایک دیوار کے سائے میں اپنی ایک چادر کو تکیہ بنا کر لیٹے ہوئے تھے. ہم حاضر ہوئے، ہم نے عرض کیا کہ حضور اب یہ مصائب ناقابل برداشت ہو رہے ہیں، الا تدعو لنا، کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مصیبتوں کو حل کرے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ہاتھ شل کرے جو ہمیں اس طرح ستا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو قادر ہے اس پر، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، تو آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرماتے. اس پر الفاظ یہ اس روایت کے کہ حضور کے چہرے پر کچھ ناگواری کے آثار آئے اور آپ اٹھ کر بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا
تم تو بہت جلدی کر رہے ہو، تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، جو لوگ سابقہ انبیاء اور رسل پر ایمان لائے تھے اور ان کے ساتھی اور حواری بنے تھے، ان کے ساتھ تو یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک شخص کو لاتے تھے، زمین میں گڑا کھود کر آدھا اس کو زمین میں گاڑ دیتے تھے، اور جو آدھا دھڑ اوپر رہ گیا ہے تو سر پر آری رکھ کر چیرنا شروع کرتے تھے اور پورے جسم کو دو حصوں میں بانٹ دیتے تھے، لیکن وہ اپنے اس دین پر قائم رہتا تھا، ہٹتا نہیں تھا. ایسا بھی ہوا ہے کہ لوہے کے بڑے بڑے کنگھوں سے ان کے گوشت کو ان کی ہڈیوں پر سے کھرچ دیا جاتا تھا. ایسا بھی ہوا ہے، اور اس پر تو پوری سورت ہے قرآن مجید میں، سورہ بروج و سماء ذات البروج، کہ آگ کے بڑے بڑے الاؤ بنا کر اور ان میں زندہ جھونک دیا گیا ان کو، کہ جو جنہوں نے اسلام اور ایمان کا دعویٰ کیا اور اس کو قبول کیا، انہیں زندہ جلا دیا گیا. خدا کی قسم وہ وقت آ کر رہے گا، حضور کے الفاظ ہیں یہ، کہ ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک سفر کرے گا اور اسے سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہیں ہوگا. لیکن یہ کہ تم ابھی جلدی مچا رہے ہو، یعنی ابھی تو کچھ امتحان اور ابتلاءات اور آزمائشوں کا سلسلہ ابھی جاری رہے گا، ابھی سے ہمت نہ چھوڑو اور ابھی سے جلدی نہ مچاؤ. تو جو حضور کا انداز تھا وہی بالکل ان آیات مبارکہ میں ہمیں ملتا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالی کی طرف سے بھی ایک اظہار، یعنی محبت بھرا اظہار خفگی، ایک ناراضگی کا وہ انداز بھی ہوتا ہے جس میں محبت ہوتی ہے، لیکن بظاہر انداز جو ہے وہ خفگی کا اور عتاب کا ہوتا ہے، وہ عتاب کا انداز ہے. مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آیا تھا، وہ بھی میں آپ کو سنا دوں، کہ کیا خوب موج پریشاں خاطر کو پیغام لبے ساحل نے دیا، ہے دور وصال بحر ابھی تو دریا میں گھبرا بھی گئی. ابھی تو یہ یوں سمجھیے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. اور اس کی بھی اصل میں غرض و غایت کیا ہے اس کو سمجھ لیں، کہ جب تک کہ ان بھٹیوں میں سے نہیں گزرو گے تم پختہ کیسے ہوگے. وہ جو میں نے اقبال کا شعر سنایا تھا کہ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، اور پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو. تو کچی اینٹ کو بھٹی میں ڈال کر پکا کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ تو در حقیقت تمہاری تربیت کا کورس ہے، اس میں تو تمہارے لیے وہ تمہاری پختگی کا سامان ہے جو اللہ تعالیٰ فراہم کر رہا ہے، کہ اس میں سے جب نکلو گے تو ذرے کندن بن کر نکلو گے، ذرے خالص بن کر نکلو گے. کہیں کوئی میل کچیل اگر ہے، وہ جس طریقے سے کہ بھٹی میں ڈال کر کپڑوں کا میل کچیل دور کر دیا جاتا ہے، اس طریقے سے تمہاری سیرت کی تطہیر، تمہارا تزکیہ اس راستے سے ہوگا. ایک تزکیہ وہ ہوتا ہے جو ہم کرتے ہیں اپنے آرام سے اپنے کمروں میں بیٹھ کر، اور کچھ اوراد اور اشغال جو بھی کسی بزرگ نے تلقین کر دیے اب وہ کر لیا اور سمجھا کہ تزکیہ ہو جائے گا. وہ تزکیہ کا ہوتا ہے، تزکیہ صحابہ کرام کا اس طور سے ہوا ہے. یہ ہے وہ طریق نبوی، اس کشمکش کے اندر جب مصائب اور مشکلات اور آزمائشوں اور امتحانات میں سے انسان گزرتے ہیں، تب ہے در حقیقت کے جو شخصیتوں کا میل کچیل حقیقتاً نکلتا ہے. ورنہ آرام سے آدمی جو ہے اپنے اپنے گھروں کے اندر اطمینان سے بس کچھ ذکر اور کچھ شغل کر لے، ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ نیکی حاصل ہو جائے گی، کچھ نہ کچھ یقیناً اجر و ثواب تو ملے گا، انسان نماز پڑھ رہا ہے یا ذکر کر رہا ہے. لیکن وہ انقلابی تربیت یہ نہیں ہے، انقلابی تربیت کا راستہ یہ. اب اس پس منظر کو آپ نے سمجھ لیا تو آیات پڑھیے اور اپنے سامنے رکھیے یہ، اس لیے کہ اب ہمیں تیزی کے ساتھ چلنا ہے، وقت کافی گزر چکا ہے. الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں پھر کبھی موقع ہوگا تو میں تفصیل سے بیان کروں گا. اس وقت جو ہے اس کے بارے میں صرف یہ جانیے کہ قرآن مجید کی 29 سورتوں کے شروع میں یہ حروف مقطعات ہیں، 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5، بس 5 سے زائد نہیں. ان کا جہاں تک حقیقی اور قطعی اور یقینی مفہوم ہے وہ سوائے اللہ اور اس کے رسول کے اور کسی کو معلوم نہیں. بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے کچھ گھوڑے دوڑائے ہیں قیاس کے، غور کیا ہے، کچھ نکات جو ہیں پیش کیے ہیں، کچھ دل کو لگتے بھی ہیں، لیکن یہ کہ وہ ایک علمی موضوع علیحدہ ہے جس کو میں اس وقت نہیں چھیڑنا چاہتا. اب بات شروع ہو رہی ہے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ چھوٹ جائیں گے صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟
ذرا انداز دیکھیے کس قدر تیکھا انداز ہے. اس میں وہ خفگی محبت بھری خفگی ہے لیکن خفگی کا اثر جو ہے بالکل نمایاں ہے. اس لیے کہ ایک انداز ہوتا ہے کہ کسی کو براہ راست خطاب کر کے کہا جائے احسبتم، کیا تم نے یہ سمجھا تھا. اس سے بھی زیادہ ایک مغایرت کا انداز ہے کہ صیغہ غائب میں بات کی جا رہی ہے، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ صرف یہ کہنے پر چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا. فتنہ کسے کہتے ہیں اس کو جان لیجئے. فتنہ اس کسوٹی کو کہتے ہیں جس پر کہ آپ سونے کو گھستے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ یہ کھرا ہے یا اس میں کوئی کھوٹ ہے، وہ فتنہ ہے. تو جب آزمائش میں کوئی پڑے گا تو پتا چلے گا نا کہ کھرا ہے یا کھوٹا ہے. آزمائش میں نہیں آیا، امتحان میں نہیں آیا، کوئی تکلیف آئی نہیں تو وہ کھڑے اور کھوٹے گڑمڑ رہیں گے، ملے جلے رہیں گے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جدا نہیں ہوگا. تو فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ چھوٹ جائیں گے صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، بالکل وہی بات جو حضور نے فرمائی، ہم نے تو آزمایا ہے ان سب کو جو ان سے پہلے آئے. کیا ابراہیم کو نہیں آزمایا؟ وہ کیا ہے شیر کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی. قرآن مجید کہتا ہے کہ نہیں کہتا کہ حضرت ابراہیم کے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے امتحان لیے. اذ ابتلا ابراہیم اور ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما. کیا حضرت مسیح کے حواریین کے اوپر تشدد نہیں ہوا؟ کیا حضرت موسیٰ پر جو نوجوان ایمان لے آئے تھے ان کی قوم کے، کیا ان کو ستایا نہیں گیا؟ تو یہ تو یوں سمجھیے کہ اس راستے کا ایک مستقل معاملہ ہے، جو آئے سوچ سمجھ کر آئے. کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم، ہم نے تو ان سے پہلے جتنے بھی اس راستے میں آئے، جس نے کہا آمن تو باللہ ہم نے آزما لیا سچ مچ کا یہ ہم پر ایمان کا دعوے دار ہے یا جھوٹ موٹ کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ سچ مچ کا عاشق ہے یا جھوٹ موٹ کا عاشق ہے. ظاہر بات ہے کہ امتحان نہ ہو، آزمائش نہ ہو تو کیسے ان کے مابین تمیز ہوگی. اگلے ٹکڑے پر غور کیجئے، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. لفظی ترجمہ ہوگا اللہ تعالی جان کر رہے گا ان کو جو سچے ہیں اور جان کر رہے گا انہیں جو جھوٹے ہیں. لیکن چونکہ اللہ تعالی کا علم قدیم ہے، اللہ تعالی کا علم جو ہے اس کا محتاج نہیں ہے کہ کوئی چیز ظاہر ہو تو پھر معلوم ہو، اس کا علم تو ہمیشہ سے ہے. لہذا ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ کھول کر رکھ دے گا، اس کو مبرہن کر دے گا، اس کو علم نشرہ کر دے گا، بات سب کے سامنے آ جائے گی کہ کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں. کہہ تو دیا سب نے آمن تو باللہ. اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے ہم بھی اپنے گریبانوں میں جھانکے. ہم بھی کہتے ہیں نا اللہ کا ہمارا ایمان ہے، اللہ پر، آخرت پر، رسول پر، رسول کا عشق کا بھی دعویٰ ہے. اور جب نعتیں ہم سنتے ہیں تو بڑے جھومتے ہیں، لیکن یہ کہ واقعتاً آدمی جھانکے اپنے قلب کی گہرائیوں میں کہ یہ ہم کتنے کچھ سچے ہیں اپنے اس دعویٰ ایمان میں. جہاں کوئی معاملہ آیا اگر ہم اس دین کے اس حکم پر عمل کرتے ہیں تو اتنا نقصان ہوتا ہے، اس حکم کو پیچھے ڈال دے تو اتنا نفع ہوتا ہے. سچ بتائیے کہ ہم میں سے اکثریت کا فیصلہ کس بات کی طرف جائے گا؟ دین کا حکم پس پشت، دنیاوی مفاد وہ مقدم. تو معلوم ہو گیا کہ ہمارا یہ دعویٰ جو ہے اللہ پر ایمان کا اور آخرت کے یقین کا جھوٹا دعویٰ ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ تو کھول کر رکھ دے گا ان کو کہ جو سچے ہیں، جو واقعتاً ہم پر جو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں تو اپنے دعوے میں صادق القول ہے، اور کون جھوٹ موٹ کا دعویٰ کر رہے ہیں. اب ذرا یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اس دور کے کسی مسلمان کے بارے میں کوئی امکان آپ کے ذہن میں ہے کہ اس کا دعویٰ جھوٹا ہو؟ یہ تو سن 4 میں نازل ہو رہی ہے سورہ مبارکہ، یا زیادہ سن 5 نبوی ہجری نہیں، اس وقت تک ابھی کل 40 افراد ایمان لائے ہیں. یہ سابقون الاولون ہیں من المہاجرین، ان میں سے کسی کے بارے میں یہ گمان نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ کہ بات کھولی جا رہی ہے کہ ان آزمائشوں ہی سے تمہیں ثابت کرنا پڑے گا اپنے ایمان کے اندر اپنا صدق، اور واقعتاً سچائی جو ہے اپنے قول کی اس کا ثبوت فراہم کرنا پڑے گا ان آزمائشوں سے، ورنہ اس دور کے کسی مسلمان کے بارے میں ہم یہ گمان تک نہیں کر سکتے کون شخص اس وقت کے زمانے میں جھوٹ موٹ کا مدعی ایمان بن کر سامنے آیا ہوگا. مدنی دور میں تو آئے جھوٹ کے مدعی، اس لیے کہ مدنی دور میں تو اسلام کو غلبہ ہو گیا، خاص طور پر صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ کے بعد. اب لوگوں نے دیکھ لیا کہ پورے جزیرہ نما عرب میں اب محمد کی طاقت جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم سپریم ہے، لہذا اس وقت تو جھوٹ موٹ کے دعوے دار آئے، لیکن اس وقت جبکہ صاف نظر آ رہا ہو کہ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، زبان سے انسان کلمہ ایمان نکالتا اس وقت تھا جبکہ یقین قلبی کی وہ کیفیت پوری کی پوری پیدا ہو چکی ہے دل کے اندر. ان اولین لوگوں کے اندر ایمان پہلے آیا، اسلام بعد میں آیا، جبکہ بعد کے لوگوں کے اندر اسلام پہلے آیا، ایمان بعد میں آیا. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، نبی ان سے کہیے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. یہاں اسلام پہلے ہو گیا، ایمان بعد میں آیا، اور یہ تو وہ لوگ ہیں کہ ایمان کامل انہیں پہلے حاصل ہوا ہے اور اعمال کا معاملہ تو ابھی شروع ہونے والا ہے. تو ان لوگوں کے بارے میں بھی تو اب آپ سوچئے، تاب دیگر چہ رسد، ہمارا کیا مقام ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں. اصل میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا قرآن کے پڑھنے پڑھانے کا، اسے اگر آپ اپلائی نہ کرتے جائیں اپنے اوپر، اپنے ماحول پر، اپنے حالات پر. تو یہ وہ آیات ہیں کہ جس میں ہر شخص اپنے آپ کو تولے کہ ہمارا دعویٰ ایمان جو ہے وہ کس جگہ ہے. اب دیکھیے، جہاں یہ اظہار ناراضگی ہو گیا، تربیت کا یہ اصول ہے، ہر انسان جانتا ہے کہ کسی سختی کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو پھر نرمی کی بھی ضرورت ہوتی ہے. کسی وقت آپ کا کوئی بچہ ہے، چھوٹا ہے، آپ کا خرد ہے، کبھی آپ اسے ڈانٹتے بھی ہیں تو کبھی اس کی پیٹھ پر تھپکی بھی دیتے ہیں، ہمت افزائی بھی کرتے ہیں. اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوگی اور اگر ایک چیز کے اندر زیادتی ہو گئی، جیسے کہ وہ بات سب کے علم میں ہے کہ بین الخوف والرجا، اگر ہمارا معاملہ رہے گا اللہ کے ساتھ تب تو ہم درست رہیں گے. اللہ کی سزا کا خوف بھی ہو، اللہ کی مغفرت کی امید بھی ہو، ان دونوں کو کے درمیان بڑے توازن کی ضرورت ہے. بین الخوف والرجا، خوف زیادہ ہو گیا تو مایوسی طاری ہو جائے گی، رجا زیادہ ہو گیا تو بے پرواہی پیدا ہو جائے گی. اجی وہ تو ہے ہی پالنہار بخشنہار، وہ تو نکتہ نواز ہے ہی، تو جو چاہو کرو، جو چاہو حرام خوری کرو، بخش دیے جاؤ گے. یہ افراط و تفریط ہے. اسی طرح تربیت میں اگر سختی کا ایلیمنٹ زیادہ ہو جائے، تب بھی یہ ہے کہ جو بھی زیر تربیت ہے اس کے اندر مایوسی پیدا ہوگی، ہو سکتا ہے بغاوت پیدا ہو جائے. اور اگر بہت زیادہ نرمی ہو تب بھی وہ بات ہوگی کہ لاڈ اور پیار کے اندر بھی اولاد بگڑتی ہے. تو یہاں توازن اس رکوع کے اندر اس قدر عظیم توازن ہے کہ اب ان دو آیتوں میں، دو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ الف لام میم حروف مقطعات اگرچہ وہ آیت ہے، لیکن یہ کہ مضمون جو اب بیان ہو رہا ہے اس میں دو آیتیں آئیں اور دونوں میں اللہ کا عتاب ہے، ایک اظہار خفگی ہے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. اب اگلی آیت میں دلجوئی ہے، ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا سا ما یحکمون. کیا وہ لوگ جو یہ برے اعمال کر رہے ہیں، مراد کیا ہے؟ یہ ابو جہل جو ستا رہا ہے ہمارے بندوں کو، ہماری اس کنیز سمیہ کو جو یہ ستا رہا ہے اور مار رہا اور کچوکے دے رہا ہے، اور ہمارے اس بندے یاسر کو جو ستا رہا ہے، اگر یہ سمجھتا ہے کہ بچ جائے گا اور چھوٹ جائے گا اور ہم اس کو سزا نہ دیں گے، تو بہت بری رائے ہے جو اس نے قائم کی ہوئی. اس میں بس دیکھیے، ان کے دکھی دلوں پر مرہم ہے نا، کہ یہ نہ سمجھو کہ یہ بچ جائیں گے، یہ تو اب ہماری حکمت ہے کہ ہم نے ابھی انہیں چھوٹ دے رکھی ہے، یہ تمہیں مار رہے ہیں، ہم چاہے تو ابھی اس کا ہاتھ چھل کر دیں، ہم چاہے ابھی اس کی جان قبض کر لیں، یہ کوئی ہاتھ تک نہ اٹھا سکے، لیکن اس میں بھی ہماری حکمت ہے، تمہاری تربیت مقصود ہے. جب تک کہ وہ دھوبی جو ہے وہ کپڑے کو زور زور سے پتھر پر پٹکتا نہیں ہے، میل نہیں نکلتا. یہ تمہاری جو تربیت ہمیں کرنی ہے، تمہیں ہمیں زر خالص بنانا ہے، کندن بنانا ہے، تم پوری نسل انسانی کے لیے مثال بننے والے ہو، لہذا تمہیں تو اس بھٹی میں سے گزرنا پڑے گا. البتہ یہ کہ یہ بچے گا نہیں، جو کچھ یہ کر رہا ہے اس کی پوری سزا اس کو مل جائے گی. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون. سبقہ کہتے ہیں آگے نکل جانا، یعنی اس میں نقشہ کیا ہے کہ آپ کسی کو پکڑنا چاہتے ہیں اور وہ آپ کی پکڑ سے نکل گیا، پکڑ نہیں سکے اسے آپ، تو اللہ کی پکڑ سے کون نکل بھاگے گا، کون کہاں جائے گا؟ کوئی ہماری پکڑ سے بچ کر نکلنے والا نہیں ہے، ہر ایک کو اس کے کیے کا بھرپور بدلہ ہم دے دیں گے. اگلی آیت میں پھر دل جوئی کا انداز ہے. دو آیتیں چونکہ ذرا عتاب کی تھی، دو ہی آیتیں اس کے اندر وہ توازن جو میں نے عرض کیا یہ دل جوئی کی ہیں. من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لات وهو السمیع العلیم. جو کوئی بھی اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے اسے مطمئن رہنا چاہیے کہ وہ وقت آ کر رہے گا. اب بتائیے اس میں وہ ہے دل جوئی کہ اے بلال تم ہم سے ملاقات کی امید میں یہ سختیاں جھیل رہے ہو نا، تمہیں یہ یقین ہے کہ ہماری خدمت میں حاضری ہوگی، ہم خلعتوں سے نوازیں گے، اس کے لیے یہ سختیاں جھیل رہے ہو. ایک بندہ مومن اس دنیا میں ایثار کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، وہ تن من دھن لگاتا ہے. ایک شخص ہے کہ جو حرام ذریعے سے کما سکتا اور نہیں کما رہا، وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے کولیگز ہیں، میرے ساتھی ہیں، اللہ تللے ہیں، ان کے ہاں عیش ہے، ان کی اولاد جو ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ سکولوں کے اندر پڑھ رہی ہے، اور میں جو ہے اپنے بچوں کے لیے وہ فراغ نہیں کر پا رہا. یہ جو کر رہا ہے کس لیے کر رہا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مجھے اس کا اجر و ثواب ملے گا، میں نے اگر اس کے حکم پر عمل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے نوازیں گے. یہ یقین جس کو ہے، اب شیطان آ کر وسوسہ اندازی کرتا ہے، پتہ نہیں وہ دن آئے کہ نہ آئے. تم یہ سارا یعنی معاملہ تو یہ ہے نا کہ دنیا نقد ہے، آخرت ادھار ہے، تم یہ نقد کا نقصان برداشت کر رہے ہو ادھار کی امید میں. تو یہ جو وسوسہ اندازی شیطان کرتا ہے اس کا جواب دیا گیا، من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لات وهو السمیع العلیم. وہ جان لے کہ وہ وقت آ کر رہے گا اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. جو کچھ تم پر بیت رہی ہے، میں اس مفہوم کو ادا کرنے میں وہ مصرع جو ہے بہت ممد ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ مر گئے ہم انہیں خبر نہ ہوئی، جو کچھ تم کر رہے ہو وہ ہماری نگاہ میں. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نبی آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں جو کچھ آپ کر رہے ہیں. اے بلال جو کچھ تم پر بیت رہی ہے ہمارے علم میں ہے، تمہاری زبان سے احد ان احد کا جو کلمہ نکل رہا ہے وہ ہم سن رہے ہیں. کہ ہمارا ایک وفادار بندہ ہماری توحید پر اس طریقے سے جمع ہوا ہے کہ اس کی کھال ادھیڑی جا رہی ہے لیکن وہ ڈٹا ہوا ہے، احد ان احد. تو وہ الفاظ جو نکل رہے ہیں بلال، کہیں وہ فضا میں تحلیل نہیں ہو رہے، ان کے سننے والے ہم ہیں. من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وهو السمیع العلیم. اور وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے. اب جو آیت آ رہی ہے اس میں پھر ذرا ایک انداز ہے شان بے نیازی اور ایک تھوڑا سا جھنجوڑنے کا انداز. یہ جو لوگ بھی اس کشمکش میں کسی درجے میں لگے ہوئے ہیں، اصل میں تو اس سورت کا مفہوم ان کی سمجھ میں آئے گا. ایک صاحب نے یہ بات لکھی ہے اور بڑے خوبصورت انداز میں لکھی ہے اور میں بھی اس کو پورے طور پر صحیح سمجھتا ہوں کہ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے کہ جسے آپ کسی اپنے بڑے سجے ہوئے ڈرائنگ روم میں، اپنی بڑی اعلیٰ سٹڈی میں، اپنی وہ کرسی بھی خاص طور پر وہ جھومنے والی جو بنائی جاتی ہے اس پر بیٹھ کر آپ پڑھیں اور سمجھ لیں، اس کو قطعاً سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ تو ایک پریکٹیکل مینوئل ہے. ہم جب میڈیکل کالج میں داخل ہوئے تھے تو مینوئل آف ڈسیکشن، وہ جب ہم ڈسیکشن کرتے تھے تو اب یہ کرو، اس کو اگر چیرا دو گے اس کو تو اس میں سے یہ چیز برآمد ہوگی، اب یہ سامنے ہے. قرآن ایک انقلاب کا مینوئل ہے. جو ہی لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں تمام و کمال، جو اس جد و جہد کے اندر لگے ہوئے ہیں، انہیں پتا چلتا ہے یہ احساسات کیا تھے جن احساسات میں اللہ تعالیٰ یہ کلام فرما رہا ہے. جس کے لیے نہ وہ کشمکش ہے، نہ وہ محنت ہے، نہ اسے کسی نے کچھ کہا، نہ کسی نے اس پر کوئی تانا کسا دین کے لیے، تو اس کو اسے کیا سمجھ میں آئے گا یہ کیا کہا جا رہا ہے. اٹس آل گریک فار ہم. وہ اس کا ترجمہ جان لے گا، وہ لغت کھول کھول کر اس کے معنی جو ہے وہ بیان کر دے گا، لیکن وہ جو احساسات ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر کیا بیت رہی تھی جب وہ آیات نازل ہوئی، مان تب نعمت رب کا مجنون، یہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ ہاں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دین کی دعوت کے لیے قبول فرما لے اور آپ کھڑے ہوں اپنے معاشرے میں اور لوگ آپ کو کہے پاگل ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا، فینیٹک ہے، دقیانوسی ہے، یہ پچھلے زمانے کی باتیں کرتا ہے، تب سمجھ میں آئے گا کہ یہ باتیں تھی جو کہی جا رہی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو لوگ اس کشمکش میں ہیں ہی نہیں، جنہیں اس سے کبھی سابقہ پیش آیا ہی نہیں، جن کے کبھی وہ قلبی احساسات ہوئے ہی نہیں، جن کا دل دکھا ہی نہیں، وہ کیسے سمجھیں گے کہ حضور کو کیوں یہ بات کہی گئی کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَزِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہمارے علم میں ہے کہ آپ کا سینہ بھنچتا ہے ان کی باتوں سے. یہ کیوں کہا گیا حضور سے کہ فَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اے محمد اب صبر کیجئے، جھیلیے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، سننا پڑے گا، سنیے اور برداشت کیجئے اور ڈٹے رہیے، بددل نہ ہو، کام چھوڑ نہ بیٹھے، حوصلہ آپ کا پست نہ ہو جائے. فاصبر وما صبرك الا بالله واصبر كما صبر اولو العزم من الرسل واصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. آپ یہ ابتدائی مکی صورتوں میں تو دیکھیں گے واحد کے صیغے سے حضور کو حکم ہو رہا ہے صبر کیجئے، صبر کیجئے، واصبر على ما يقولون. سورہ مدثر کی آیات ہیں تو یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. سورہ نور ختم ہو رہی ہے تو واصبر على ما يقولون واصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادا وهو مکذوب. تو یہ صبر کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیا وہ حالات و واقعات ہیں؟ کیا وہ احساسات ہیں؟ کچھ تھوڑی سی بھی اگر انسان کو اس کوچے میں کہیں گزر ہو اور اس طرح کی کیفیات کا تجربہ حاصل ہو تب یہ آیات جو ہیں یہ منکشف ہوں گی اور ان کی اصل حقیقت جو ہے وہ واضح ہوگی. اب جو بات میں عرض کر رہا تھا، کبھی کبھی انسان کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے جسے بھی اللہ نے کوئی توفیق دی ہو کہ دیکھیے میں تو بڑا کام کر رہا ہوں دین کا، میں نے اللہ کے لیے یہ قربانی دے دی، میں نے اللہ کے دین کے لیے اپنا کیریئر برباد کر لیا، میں نے اللہ کے دین کے کام کے لیے اپنا فلاں نقصان جو ہے وہ برداشت کر لیا. تو ظاہر بات ہے کہ شیطان کا تو ہر وقت ہمارے ساتھ ایک معاملہ ہے، اور ظاہر بات ہے کہ وہ وہیں زیادہ ڈیرا لگائے گا جہاں اسے خطرہ زیادہ ہے. جو خود ہی اس کے چیلے چانٹے بنے ہوئے اس کے پیچھے اپنے وقت کائے کو ضائع کرے گا، وہ تو خود ہی اس کے راستے پر چل رہے ہیں، وہ تو اپنا پورا ڈیرا لگاتا ہے وہاں جا کر جہاں سے اسے اندیشہ ہو کہ یہ میرا جو ہے سارا تانا بانا یہ بکھیرنے کے در پہ ہو گئے. لہذا اس کی ہمیشہ کوشش ہوگی کہ کہیں نہ کہیں سے ان کی نیت کے اندر، ان کی سوچ میں، ان کے احساسات میں کوئی غلط چیز داخل کر دے. اور اس کے لیے ضرورت ہے کہ قرآن مجید میں حضور سے دو مرتبہ فرمایا گیا ہے، یہ سورہ آراف میں بھی ہے، سورہ حامیم سجدہ میں بھی ہے، اور واحد کا صیغہ ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اگر شیطان کی طرف سے کبھی کوئی چھوٹ لگ ہی جائے تو فوراً اللہ کی پناہ میں آ جائیے، اللہ کی پناہ جو ہے اس کو تلاش کیجئے. تو یہ بات آپ غور کیجئے، یہاں فرمایا وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی بھی جہاد کر رہا ہے وہ جان لے کہ وہ اپنے لیے کر رہا ہے. ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے اور بے پرواہ ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ نہ سمجھنا کہ تم ہم پر احسان کر رہے ہو، یہ نہ سمجھنا کہ ہمارا دین تمہارا محتاج ہے، تم ہمارے دین کے محتاج ہو. یہ بات ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ حجرات میں بھی کہ اے نبی یہ آپ پر احسان دھرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے مجھ پر کوئی احسان نہ دھرو اپنے ایمان اور اسلام کا، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ تم پر احسان جتلاتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا راستہ دکھایا. اللہ کا احسان ہے تو احسان مانو. بڑا پیارا شعر ہے فارسی کا، منت منے کہ خدمت سلطان ہمی کنی منت شناسزو کہ بخدمت بداشتت. تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارا کوئی احسان ہے کہ بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو، بادشاہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت کا موقع دیا ہے. تو وہ سلطان ارض و سما اس نے اگر قبول کر لیا کسی کو اپنے دین کی خدمت کے لیے تو وہ اس کا احسان مانے، نہ یہ کہ وہ یہ سمجھے کہ میں کوئی احسان کر رہا ہوں اللہ پر، یا میں کوئی احسان کر رہا ہوں رسول پر، یا میں کوئی احسان کر رہا ہوں اللہ کے دین پر، بلکہ یہ کہ یہ تمام چیز اگر کوئی کر رہا ہے تو اپنے لیے کر رہا ہے، اپنی عاقبت بنا رہا ہے، اپنے درجات بلند کر رہا ہے، اپنی مغفرت کا سامان فراہم کر رہا ہے۔ لہذا یہ ہے دوسری سوچ کہ کہیں بھی کسی ایسے شخص کے دل میں اس قسم کا خیال اور شیطان کو اس قسم کا جو ہے وسوسہ اس کے دل میں پیدا نہ کرنے پائے۔ ہی شوڈ گارڈ ہم سیلف، اپنے احساسات اور اپنے کیفیات جو ہے باطنی ان کا جائزہ لیتے رہے کہ کہیں اگر یہ خیال پیدا ہو گیا تو اس کا مطلب یہ کہ شیطان کامیاب ہوا اور اس نے ہمیں اڑنگا لگا کر اور ہمیں چت گرایا۔ ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ وان اللہ لغنی عن العالمین، اور جو کوئی بھی جہاد کرتا ہے تو وہ اپنے لیے کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اب اس کے بعد پھر جب ایسی سخت بات آ گئی کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ چھپر تم نہیں اٹھاؤ گے تو اٹھے گا نہیں، یہ آپ نے جن لوگوں کو بھی قرآن سے ہے مس، ابھی پڑھا ہے پورا قرآن، کئی جگہ آیا ہے کہ اے لوگوں ہم چاہیں تو تمہیں ختم کریں اور قوم لے آئے، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، یہ تو تم ہمارا احسان مانو کہ تمہیں موقع دیا ہے، تمہیں ہٹا کے کسی اور کے ہاتھ میں ہم اپنے دین کا جھنڈا تھما دیں گے، پوری نوع انسانی کو ختم کریں اور جدید مخلوق لے آئیں، یہ بھی ہمارے لیے ممکن ہے۔ وما نحن بمسبوقین علی نبدل امثالہم، ہمارے لیے ایک بات جو ہے ناممکن تو نہیں ہے کہ ہم تمہیں ختم کریں کسی اور کو لے آئیں۔ لہذا یہاں تو دین کی خدمت کی جس کو توفیق مل جائے وہ الٹا اللہ کا احسان مانے کہ اس نے تمہیں قبول کر لیا ہے۔ یہ سورہ حج کی جو ہم نے آخری آیت پڑھی تھی اس میں بھی یہی مضمون تھا، ہواجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے، اپنے نصیب پر فخر کرو کہ تمہیں اس نے سلیکٹ کیا ہے اپنے دین کی خدمت کے لیے، لہذا اس کا احسان مانو اور کسی درجے میں بھی اپنا کوئی احسان اللہ پر یا اس کے رسول پر یا اس کے دین پر نہ سمجھو۔ اس کے بعد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں، لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اب یہ وہ دل جوئی کی بات آ گئی، پھر ہم لازماً دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیاں۔ یہ برائیاں کون سی ہیں؟ ایک تو ایمان لانے سے پہلے کی جو زندگی ہے اس میں جو گناہ ہے جو معصیت ہے، وہ تو جیسے ہی کوئی شخص کفر کو چھوڑ کر اسلام میں آتا ہے تو وہ کلین سلیٹ ہو جاتا ہے، معاملہ پچھلا حساب بالکل ختم۔ پھر یہ کہ ایمان لانے کے بعد بھی آخر انسان انسان ہے، کبھی کوئی خطا ہو جاتی ہے، کہیں کوئی لغزش ہو گئی، تو جو رخ اگر کسی نے یہ اختیار کر لیا ہے اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے تن من دھن لگانا، تو اس راستے میں چلتے ہوئے کہیں کوئی لغزش ہو جائے گی اللہ معاف فرما دے گا، اللہ مغفرت فرمائے گا، ان کے اس طرح کے جو دھبے ہیں نامہ اعمال سے ان کو دھو دے گا۔ اصل میں کفر کا لفظ آتا ہے مٹانے کے لیے، دبانے کے لیے، چھپانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان سے ان کی برائیوں کو صاف کر دے گا، دھو دے گا، دور کر دے گا ان سے۔ اسی سے لفظ کفارہ بنا ہے، کفارہ کیا ہے؟ گناہ کے اثر کو زائل کر دینے والی چیز۔ آپ سے خطا ہو گئی، آپ نے کفارہ ادا کر دیا تو اس گناہ کا اثر زائل ہو گیا۔ تو یہاں فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اگر ان کی خطائیں کوئی کوتاہیاں ہوئیں وہ ہم ان کو دور کر دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم لازم انہیں بدلہ دیں گے بہت احسن، بہت عمدہ، بہت اعلی ان کے اعمال کا جو بھی انہوں نے اظہار کیا، قربانیاں دیں، صبر و ثبات، استقامت کا جو مظاہرہ کیا، جو دین پر جمے رہے اور ڈٹے رہے اور جو حکم ملا اس کو اس کی تعمیل کرتے رہے، تو اس کا بہترین بدلہ انہیں ملے گا۔ اب اگلی دو آیات میں خاص طور پر نوجوانوں کا مسئلہ آ گیا، یہ تو سب عام ہے، اس میں وہ غلام بھی اور نوجوان بھی، اور یہ نہ سمجھیے گا میری اس گفتگو سے کہ جو بڑے لوگ تھے یا اونچے لوگ تھے ان کو کوئی تکلیف آئی ہی نہیں تھی۔ یہ فزیکل پرسیکیوشن کا معاملہ ظاہر بات ہے کہ ان دو طبقات کا زیادہ ہوا، باقی ان کے لیے اپنے امتحانات تھے۔ حضرت ابو بکر کو اتنا پیٹا گیا ہے ایک موقع پر، اتنا مارا گیا ہے، اصل میں تو حضور کے اوپر دست درازی کر رہے تھے، حضرت ابو بکر آڑے آئے تو پھر ان کو تو چھوڑ دیا، حضور کو اور حضرت ابو بکر کو جو مارنا شروع کیا ہے تو اتنا مارا ہے کہ یہ سمجھ کر چھوڑا ہے کہ یہ ہلاک ہو چکے۔ یہ ان کے ساتھ بھی ہوا. حضرت عثمان کو ان کے چچا نے ایک چٹائی کے اندر باندھ کر اور دھونی دے دی تھی دھوئے کی کہ جس سے دم گھٹ رہا تھا. آخر کوئی وجہ تھی؟ حالانکہ بنو امیہ کے اعلی گھرانے کے چشم و چراغ تھے. یہی تو وجہ ہے کہ حضرت عثمان اور ان کی اہلیہ حضور کی صاحبزادی یہ دو بھی وہ ہیں کہ جنہوں نے ہجرت کی ہے حبشہ کی طرف. ورنہ کون جاتا ہے اگر تکلیف نہ ہو اور اپنے گھر پر اگر آرام سے وہ اپنے دین پر عمل پیرا ہو سکتے تو سرزمین مکہ کو چھوڑ کر کوئی صاحب ایمان کہیں جانا گوارا کرے گا؟